لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم ایک ایسے موضوع سے متعلق گفتگو کے لیے جمع ہیں جس کی عملی تطبیق کچھ ہی دنوں میں ہونے والی ہے. چند ہی دنوں میں ایک بہت ہی نہایت مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا، صبر کا، تربیت کا، تزکیہ نفس کا اور ثواب کا اور جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا، جہنم کے دروازوں کے بند کیے جانے کا مہینہ بنا ہے. ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں عام طور سے ایسا انسان جو گناہوں میں پڑا رہتا ہے، ایسا انسان بھی نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. ایک ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس کی فضیلت، جس کا ثواب ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس سے بہتر ایک رات جس مہینے میں رکھی گئی ہے، جس میں اعتکاف کی عبادت ہے، جس میں روزے جیسا عمل ہے، جس میں لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنا ہے، جس میں لوگوں کو کھلانا پلانا ہے، کئی نیکیاں ہیں، جس میں صدقات ہیں. ایک ایسا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اگر ایک انسان صحیح طور سے اس مہینے کو گزار دے تو یہ مہینہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر اس مہینے کو آدمی برباد کر دے، ضائع کر دے، تو یہ مہینہ اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کر لے، وہ اپنے اوقات کی تنظیم کرے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، اپنے اعمال کی ترتیب رکھے، فلاں وقت میں یہ عمل کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اپنے کام کاج اور اپنی عبادات میں وہ ایک توازن قائم کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ اس مہینے کے لیے خصوصی طور پر یاد رکھنے کی چیز ہے. آج کی اس مجلس میں رمضان سے متعلق جو مسائل ہیں اور بہت سے سوالات جو ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ کیا روزے میں ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف کے کیا مسائل ہیں، تراویح کے کیا مسائل ہیں، چاند کے کیا مسائل ہیں، بہت سارے سوالات ذہنوں میں ہوتے ہیں. علماء نے مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں اور کئی کتابیں اس موضوع پر ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے یا کتابوں سے زیادہ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل مختلف کتابوں میں منتشر ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کی زبان کتابوں کی بہت مشکل ہوتی، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اردو پڑھتے ہیں لیکن اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہذا آج کے اس درس میں ایسے بعض مسائل جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں، جن کا جاننا رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو ایسے مسائل پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ بہت سارے لوگ مسئلے مسائل سمجھتے ہیں کہ مطلب قرآن و سنت میں سب کچھ نہیں ہے، اور اپنے طور پر وہ بہت سارے مسائل دوسروں سے بیان کرتے ہیں، جو بھی ان کی اپنی عقل میں آتا ہے اس عقل کی بنیاد پر بہت سارے فتوے اور مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسائل کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جب دلائل ان کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اتنا ہے، حدیث میں اتنا ہے، سارے مسائل اس میں موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے تعجب کی چیز ہوتی ہے۔ آج کا یہ جو اجتماع ہے اور یہ جو درس ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کو یہ بات معلوم ہو کہ قرآن و سنت میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی اصل بھی قرآن و سنت ہی میں موجود ہوتی ہے، اپنی عقل سے کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے دین میں اپنی عقل سے کہنا جائز نہیں ہے، جو بھی بات ہو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو، یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان سے متعلق کیا کیا سوالات ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں۔ ایسے تقریباً 50 سوالات ہمارے سامنے ہیں، اب اگر وقت اتنی گنجائش دیتا ہے تو سوالات مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، کیوں یہ مصیبت، کیوں یہ تکلیف؟ بہت سارے لوگ محنتی ہوتے ہیں، اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کو کیا، اللہ کے پاس رزق کی کمی ہے، اللہ کے پاس کھانے پینے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک مہینہ بھر مسلمان کو دن میں بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، کیوں ایسا؟ بہت سارے غیر مسلم بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا کیوں اسلام ہے، کیوں تمہارا اللہ تم کو بھوکا رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کو تقویٰ کی تعلیم کے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب قرآن کریم میں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ بچنے والے بن جاؤ دو چیزوں سے، ایک سبب کے درجے میں، ایک نتیجے کے درجے میں۔ تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے، اور انجام کے اعتبار سے تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ جہنم سے۔ تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جب گناہوں سے بچیں گے، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا میں بچنا چاہتا لیکن بچتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گاڑی کا بریک پاورفل نہیں ہے، اس کے اندر گناہوں سے رکنے کا مادہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کی رسی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جب بھی اپنے نفس کو کھونٹے سے باندھتا ہے، وہ رسی توڑ کے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسی کمزور ہے۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ کا جانور ہے، اگر وہ رسی توڑ توڑ کے بھاگتا ہے، آپ کے قصور کس میں ہے؟ قصور آپ کی رسی میں ہے۔ رسی اگر کمزور ہوگی تو بار بار رسی ٹوٹے گی۔ لہذا کوئی بھی عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، وہ تب اب کی بار مضبوط رسی ہونا چاہیے، وہ اچھی رسی لا کے باندھے گا، کیونکہ مضبوط ہے، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ لہذا ہماری جو گناہ سے روکنے کی رسی ہے وہ پاورفل نہیں ہے، وہ کمزور ہے، تو اس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ مینٹیننس کا مہینہ ہے۔ گاڑیوں کا مینٹیننس ہوتا ہے، انسان کا نہیں، انسان کا بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے سال میں ایک بار فل باڈی چیک اپ ہونا چاہیے کہ اندر جو عیوب ہیں وہ معلوم ہو، تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ تو ہمارا یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارا روحانی مینٹیننس کا مہینہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے اور شہوت سے رکنے سے ایک آدمی میں رکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب وہ حلال سے رکنے والا بن جائے گا تو حرام سے بھی رکنے والا بن جائے گا. جو آدمی حلال سے رک رہا ہے وہ حرام سے نہیں رکے گا, رکے گا اگر اس میں رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے. سامنے کھانا ہے نہیں کھا رہا, سامنے پانی نہیں پی رہا, سامنے بیوی تعلق قائم نہیں کر رہا ہے شہوت کے باوجود, جب یہ آدمی کو تربیت ہو جاتی ہے تو آدمی پھر بعد کی زندگی میں گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون, روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو روزوں کے فرض ہونے کی علت حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقویٰ کی پرہیزگاری کی تربیت دی جائے. نمبر دو, حدیثوں میں روزے کے اعتبار سے یا قیام اللیل کے اعتبار سے ایک خاص لفظ آیا ہے ایمانن واحتسابن. اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانن واحتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے رمضان کے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں ہے, آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرے یعنی رات میں تراویح پڑھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا, ایمان اور احتساب کے ساتھ میں قیام اللیل کرنا تراویح پڑھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اس میں دو باتیں, حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بات ذکر کی اس حدیث کے ضمن میں. ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ نے اس نیکی پر رکھا ہے اس پر یقین کے ساتھ روزے رکھے, یقین کے ساتھ تراویح پڑھے, اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے اجر پر یقین ہونا, شک میں نہیں ہونا ملتا کہ نہیں کیا معلوم, واقعی وعدہ سچائی کے نہیں معلوم ہے, نہیں یقین ہو کہ اللہ ضرور دے گا, اگر میں ایسا کروں گا اللہ دے گا, اس یقین کے ساتھ میں آدمی عمل کرے. اور احتسابن, جب یقین ہے کہ اللہ دے گا تو اس کی طلب بھی اندر ہونا چاہیے, دے گا لیکن ٹھیک ہے مجھ کو نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ دے گا تو مجھ کو چاہیے, مجھ کو ضرورت ہے اس چیز کی, اس چیز کی طلب میں آدمی نیکی کرے. تو ایک تو یقین ہو اور دوسرے طلب ہو, یہ دو چیزیں ہیں جو نیکیوں میں ہونا چاہیے, جس سے نیکیوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور نیکی کرتے وقت میں خود ایک لذت آدمی کو محسوس ہوتی ہے. نیکی کرتے وقت میں لذت ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس نیکی پر اجر کا یقین اور اس یقین کے ساتھ اس اجر کی طلب آدمی کے اندر ہونا چاہیے, رغبت اس کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں, آپ کی جیب میں پیسے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز بازار میں مل رہی ہے اور میں خرید رہا ہوں, تو اس کے جانے میں بھی مزہ آتا ہے, وہ لانے میں تو اور بات ہے, اس کے لیے جو جا رہے ہیں خوشی خوشی آدمی جا رہا ہے, وہ جو جا رہا ہے گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے اور کک مار رہا ہے اور جا رہا ہے لانے کے لیے, اس سفر میں بھی لذت محسوس, راستے میں خوش ہوتا رہتا آدمی, جا رہا لا رہا ابھی لا رہا, کتنا خوش ہوتا, ابھی لیا بھی نہیں اس نے, پایا نہیں اس نے, لیکن پانے کی کوشش میں بھی لذت آتی ہے جب اس چیز کے ملنے کا اور اس کی عظمت کا یقین آدمی کے دل میں ہوتا ہے. تو ثواب کا یقین اندر ہونا چاہیے اور اس کی رغبت آدمی کے اندر ہونا چاہیے, تو اس نیکی میں خود ایک لذت محسوس ہوتی ہے. تو حدیث میں جو بات آئی ہے اس کا یہ مطلب ہے. نمبر تین, کیا رمضان میں سارے جنات قید کر دی جاتے ہیں یا بعض؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان میں سارے شیاطین قید نہیں کیے جاتے ہیں, بلکہ ان میں سے بعض قید کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں رمضان کے مہینے میں بھی جن آ جاتا, بہت سارے لوگ آپ دیکھیں وہ رمضان کے مہینے میں بھی جادو وغیرہ کے اثر سے, جن کے اثر سے پریشان ہوتے ہیں. اگرچہ عام دنوں کے مقابلے میں یہ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض جنات قید کیے جاتے ہیں, سارے کے سارے نہیں. یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مرضۃ الجن، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات رمضان کی ہے، کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. مرضۃ الجن، شیاطین میں سے وہ جو سرکش جنات ہیں، سارے نہیں بلکہ کون؟ مرضۃ الجن، وہ جنات. مارض کا مطلب ہوتا ہے سرکش، شرارتی. تو بہت زیادہ شرارتی جو جن ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، ساروں کو نہیں. کوئی آدمی کہے گا سارے جنات تو شرارتی ہوتے ہیں، پھر سب کو قید کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ حدیث ترمذی، ابن حبان، ابن ماجہ اور حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت ہے. ایک دوسری روایت میں اور زیادہ تفصیل سے بات معلوم پڑتی ہے اور بالکل یقیناً سامنے آتی ہے. بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصیام امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایها الناس، اے لوگو، انها کانت ابینت لی لیلۃ القدر، میرے لیے لیلۃ القدر واضح کی گئی تھی، مجھ کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. وانی خرجت لاخبرکم بها، اور میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں بتا دوں یہ رات کب ہے. فجاء رجلان یحتقان، تو دو آدمی آئے اور دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. معهما الشیطان، ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا. فنسیتها، تو رات مجھے بھلا دی گئی. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، یہ رمضان کا واقعہ ہے. تو آپ نے کہا کہ میں آیا اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کب ہے وہ، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ میں شیطان تھا. جب سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان کیسا آیا؟ تو معلوم ہوا کہ شیاطین اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور سے کیا کام کرتے ہیں یہ ساری سے بھی معلوم ہوا، اور رمضان میں بھی آپ کو اس کا دیکھنے کا، مشاہدے کا موقع ملے گا. ذرا ذرا سی بات پہ ایک آدمی لائٹ بند کیا، دوسرا آیا آن کیا، کوئی پنکھا چالو کیا دوسرے نے بند کیا، کون بند کیا ہو؟ میں بند کیا ہو، دونوں جھگڑے شروع. افطار کا تھالا ہے، مسجد میں کھاتے ہیں لوگ افطار کرتے ہیں، ادھر کا تھالا ادھر گیا، اس کی کجوری اس کو گئی، جھگڑے. تراوی کے مسئلے پر جھگڑے، نماز کے مسئلے پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے. ذرا سا بیوی نے جیسا دل چاہتا تھا نہیں بنایا، جھگڑے. آفس میں جھگڑے، اسکول میں جھگڑے، کالج میں جھگڑے، جہاں وہاں مسلمان میں عام طور سے، اور ویسے بھی انجن گرم ہوتا ہے. تو آدمی جب پیٹ یہاں پہ، انجن یہاں ہے نا، دن بھر چلتا رہتا ہے انجن، اب یہ جب گرم ہو جاتا ہے تو یہاں بھاپ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی روزے کی حالت میں جب بھوکا رہتا ہے اور اس کے اوپر شیطان اس کے نفس پر اس کا استعمال کر کے اس کو جھگڑے کرواتا ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صبر کی اور اپنے آپ کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھلے رہتے ہیں، لہذا بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حدیث میں ایسا ہے کہ سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیسا آیا؟ یا تو کہتے ہیں کہ یہ ناٹک کر رہا ہے، یا پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو شاک دینا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہونے کے باوجود تو حدیث غلط تو نہیں. بعض اوقات حدیث میں شک کرنے لگ جاتے ہیں. تو حدیث میں شک نہیں کرنا چاہیے، ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھیں، اپنے مشاہدے پر شک کریں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. نمبر چار، کیا رمضان سے قبل احتیاط کے طور پر ایک دو دن پہلے روزے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کنفیوژن رہتا ہے کہ رمضان فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، چاند دکھا نہیں دکھا، ایک علاقے میں دکھا دوسرے علاقے میں نہیں دکھا. ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک دو دن پہلے سے یا کم سے کم ایک دن پہلے احتیاطی روزہ رکھتے ہیں. اگر رمضان ہے تو ہم روزہ ہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. کچھ لوگ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں، سیفٹی روزہ، تو اس طرح کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سارا معاملہ نیت پر ہے. آپ کا روزہ ہوگا کیسا جب آپ کی نیت رمضان کی نہیں ہے، اور رمضان جب آیا نہیں تو آپ نیت کیسی کی رمضان کی ایڈوانس میں کر سکتے ایزا نہیں کر سکتے. تو ایسا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، جب نصف شعبان ہو جائے، شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے، تو تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان آ جائے. رمضان آ جانے تک، شعبان کے آدھے شعبان سے لے کر رمضان تک روزے رکھنا صحیح نہیں ہے. تو نصف شعبان کے یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس کا معمول ہو. جیسے کچھ لوگ ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی 2 ہفتے ہیں، ان میں پیر اور جمعرات آنے والا ہے. اگر کوئی آدمی اس کا معمول ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان سے ایک دن پہلے حفاظتی یا رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا یا رمضان کے احتیاط کے طور پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کا روزہ تم میں سے کوئی نہ رکھے. الا ان يكون رجل كان يصوم صومه، الا یہ کہ کوئی آدمی ہو اس کی عادت ہو روزے رکھنے کی، فليصوم ذلك اليوم، تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے. مثلا جمعرات آ رہا ہے اور آخری دن ہے شعبان کا، 30 شعبان ہے اور جمعرات ہے، تو پیر اور جمعرات کا جو روزہ رکھتا ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ کل رمضان ہے اور آج روزہ اس کا جمعرات کا آ رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رمضان کے احتیاط کا روزہ رکھنے کی نیت سے رکھنا جائز نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا، اور پچھلی حدیث مسند احمد اور چاروں اصحاب السنن نے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سب نے روایت کی ہے. رمضان کے چاند سے متعلق کیا مسائل ہیں؟ شعبان کی 29 تاریخ کو بادل کی وجہ سے اگر ہلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں؟ اگر 29 تاریخ کو 29 کو چاند دیکھنا چاہیے، اگر دکھ گیا تو اگلے دن رمضان، اگلے دن روزہ رکھیں گے، اور اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند ہلال دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور ہلال دیکھ کر افطار کرو، یعنی پورے رمضان کا افطار کرو. یہ نہیں کہ آدمی روزانہ افطار کے لیے چاند دیکھنے تک رکے. یہاں افطروا کا مطلب ہے پورے مہینے کا افطار، یعنی پورے مہینے کا روزہ کا سلسلہ ختم. تو چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے کا سلسلہ ختم کرو. فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان میں غبار کی وجہ سے، یا مسلم کے الفاظ ہے غُمِّ عَلَيْكُمْ، بادل چھانے کی وجہ سے اگر تم کو چاند دکھائی نہ دے، اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے آسمان میں غبار کی وجہ سے یا بادل کی وجہ سے، بارش وغیرہ کا موسم ہے، ایسے موسم میں اگر چاند دکھائی نہ دے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تو تم شعبان کے مہینے کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو. یعنی چاند دکھنے میں اگر شک ہو، نہیں دکھا چاند، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ 30 دن شعبان کے مکمل کرنا چاہیے، احتیاطی روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو 30 کی گنتی پوری کریں. یہ یعنی اس مسئلے میں حکم ہے کہ اگر شک ہو دکھا کہ نہیں دکھا، تو ایسی صورت میں احتیاطی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے. معلوم ہے رمضان شروع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ چاند نہ دکھے یا 30 دن پورے نہ ہو. نمبر 6، ہلال دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ لوگ ہلال دیکھ کے کیا بولتے ہیں؟ رمضان مبارک یا عید مبارک. تو ہلال دیکھ کر کیا آپ کو پڑھنا چاہیے؟ یہ وہ سنت ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. یا بعض لوگ 2 دن کا چاند دکھ رہا ہے، یہ اور شک پھیلانے کے کام کرتے ہیں. چاند اس مرتبہ تھوڑا بڑا ہے، جو 3 دن کا دکھ رہا ہے. آپ کیوں کام کا لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو، پریشان کیوں کرے لوگ؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چاند دیکھ کر اس کو کام کا نہیں بولنا چاہیے بڑا ہے چھوٹا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہونے کا اللہ نے تمہارے لیے اس کو بڑا کر دیا. تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, چاند دکھا دکھا ختم ہو گیا, اس کو اور لوگوں میں شک پیدا نہیں کرنا چاہیے. چاند دیکھ کر یا ہلال کس کو کہتے ہیں؟ ہلال ہر چاند کو نہیں بولتے ہیں, جو پہلا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلله علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. جب آپ ہلال دیکھتے تو آپ کہتے اللہم اہلله علینا بالیمن والایمان, اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے یمن برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا, اس ہلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا, والسلامتی والاسلام اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا, ربی وربک اللہ تیرا رب ہی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے. ہلال کا رب کون ہے؟ اللہ ہے, اور ہمارا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کو امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حسن درجی کی روایت ہے, سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ دعا ہم کو ملتی ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. بعض روایت میں اللہم اہللہ کی بجائے اہلہ علینا, یہ دارمی اور حاکم کے الفاظ ہیں, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں. یمن کی بجائے امن کے الفاظ ہیں, تو امن کے معنی امن آپ جانتے ہیں, تو امن اور ایمان کا ذریعہ بنا, یا بعض روایتوں میں جیسے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا. تو یہ مختلف روایت آئی ہیں, جس کو جیسی دعا یاد ہے ویسا وہ پڑھ سکتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چاند میں یعنی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ اقرب اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے, کہ ہماری زندگی کے خیر اور شر کے فیصلے چاند نہیں کرتا ہے, بلکہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ایسا کرے. تو برکت کا زندگی میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور مصیبت آتی ہے تو اپنی بدعملی کی وجہ سے آتی ہے. سوال نمبر 7, رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟ تو رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے؟ رمضان کے ہلال کے لیے ہو یا اسی طرح سے عید کے ہلال کے لیے دو لوگوں کی گواہی ہونا چاہیے, اور وہ دو لوگ کیسے ہونا چاہیے؟ تقویٰ کے اعتبار سے اور آنکھوں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک. علماء نے کہا دو اعتبار سے وہ صحیح ہونا چاہیے, ایک کو دینداری کے اعتبار سے, دوسرے آنکھ کے اعتبار سے. چشمہ لگا کے دیکھا اور چشمہ چمک رہا ہے, سامنے ٹیوب لائٹ دکھ رہی ہے, انہیں ہلال دکھ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا آنکھیں صحیح نہیں ہے اس کی, اس کو دن میں بھی چاند دکھتا ہے اور چاند تو کیا تارے بھی دکھتے ہیں, تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی نہیں, کیونکہ اس کو صحیح دکھتا نہیں ہے. تو چاند دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے. تو جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. ہاں اس کو چشمہ لگا کے دکھتا ہے, چیز سے دیکھا اس نے, اچھے سے کنفرم کیا اور دوسروں کو بھی بتایا, تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی. جو پیچھے بیٹھے تھوڑا آگے آ جائے, بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رکھیں, بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ دیجیے. بہترین مجلس وہ ہے جس میں دوسروں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. خیر المجالس اوسعها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مجالس وہ ہیں جن میں بعد والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها, ہلال دیکھ کر تم روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر افطار کرو, رمضان کا مہینہ ختم کرو. وانسکوا لہا, اور اپنے حج اور دوسرے معاملات بھی ہلال کی بنیاد پر طے کرو. فإن غم علیکم فأتموا ثلاثین, اور اگر بادل تم پر چھا جائیں اور ہلال نہ دکھائی دے تو 30 دن پورے کرو. فإن شہد شاہدان مسلمان فصوموا وافطروا, فإن شہد شاہدان مسلمان, جب دو مسلمان گواہی تم کو دیں, مسلمان ہو وہ گواہی دیں ہلال کی, فصوموا وافطروا, تو تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو. یہ کیسا ہوگا؟ یعنی روزے کے لیے بھی تم دو آدمیوں کی گواہی لو اور روزے ختم کرنے کے لیے بھی دو آدمی کی گواہی لو. تو اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی شروع کے لیے بھی دو گواہ چاہیے اور رمضان کے ختم کے لیے بھی دو گواہ چاہیے. اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے کہتا میں نے چاند دیکھا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی گواہی معتبر ہے؟ نہیں. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، دو گواہ اگر گواہی دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کی گواہی معتبر ہوگی. لہذا ٹی وی پہ کوئی سنتا ہے کوئی غیر مسلم بولتا ہے ہم نے چاند دیکھے، شروع کرو، کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک کہ مسلمان کی معتبر گواہی اس سلسلے میں نہ مل جائے تب تک کہ رمضان شروع یا ختم نہیں کر سکتے. اس کو یاد رکھیے، مسلمان کی گواہی ہونا چاہیے. ہاں، فون پر آپ کسی مسلمان سے اگر کنفرم کرتے ہو وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کی گواہی معتبر ہے. لیکن جہاں پر قاضی ہوتا ہے، جہاں پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر آ کے لوگ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا، ان کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کریں، یہ شرعی طریقہ ہے. ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کو فون آئے میں نے چاند دیکھا، کون بول رہے ہیں؟ رکھ دیا. اب کوئی آدمی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کو چاند دیکھا، رکھ دیا. آپ بولے سلام کیا تو مسلمان ہی ہوگا نا، تو ضروری ہے؟ نہیں، ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، عید قریب جب آتی ہے، آخری دن ہے، ہوگی نا عید، دیکھا ہوگا نا کسی نے کسی نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پکی جب تک کہ کنفرم خبر نہیں ہوتی ہے تب تک کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اس بارے میں اصول ہے. البتہ بعض علماء نے بات کہی ہے کہ اگر بہت ہی معتبر آدمی ہے، ایک دم پکا آدمی ہے، ایسا ایک آدمی بھی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے. دو کے بجائے ایسے ایک آدمی کی جو دو کے برابر ہو، ایسے آدمی کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ترى الناس الهلال، لوگوں نے ہلال دیکھنے کی کوشش کی. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رایته، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے ہلال دیکھا ہے. فصامہ وامر الناس بصیامہ، تو آپ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک دم معتبر آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو دو کی بجائے ایک ہی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ایک دم پکا آدمی ہو. ورنہ قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ دو آدمی ہونا چاہیے. سوال نمبر 8، جس کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملی وہ کیا کرے؟ دن کے کسی حصے میں روزہ نہیں تھا، پھر خبر آئی کہ فلاں علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا اور ہم کو خبر نہیں پہنچی، گاؤں دیہات میں ایسا ہو سکتا ہے. آج ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ موجود ہیں تو بہت جلدی خبر پہنچتی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جب ایسا زمانہ نہیں تھا تو بہت ہوتا تھا ایسا کہ خبر بعد میں پہنچتی تھی دن کے کسی حصے میں. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ربیع بنت معاوید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقیہ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم. فرماتی ہیں، اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کے قریوں میں، دیہاتوں میں آدمیوں کو بھیجا، ایک آدمی بھیجا جو یہ اعلان کرتا تھا من اصبح مفطرا فلیتم بقیہ یومہ، کہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے. ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو آج روزے سے تھا وہ آدمی روزہ جاری رکھے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ جو افطار آج روزہ نہیں تھا وہ تو روزہ نہیں تھا، اس کا روزہ نہیں ہوگا. ہاں روزہ تھا وہ روزہ جاری رکھے، نہیں، بلکہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، اور جو آدمی روزہ نہیں تھا جو باقی دن کا روزہ رکھے، اور جو روزہ تھا وہ اپنا روزہ نہیں توڑے وہ جاری رکھے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب خبر پہنچی اس کے بعد سے روزہ جاری کیا جا سکتا ہے. جب خبر پہنچی، کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دن کے کسی حصے میں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اب خبر پہنچی ہے تو اب جو آدمی بے روزہ تھا باقی دن کا روزہ رکھے تو روزہ صحیح ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو جس آدمی کو دن کے جس حصے میں خبر پہنچے وہ آدمی اس کے بعد روزہ جاری رکھے، چاہے اس نے صبح ناشتہ پیٹ بھر کے کیا ہو، اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے ظہر کے وقت میں ملے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر عصر کے وقت میں بھی اس کو خبر پہنچتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ جب خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا، جب اس کو خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قبلہ بدلنے کی خبر پہنچی لوگ رکوع کی حالت میں تھے اور باہر تھے، کسی نے دیکھا کہا ارے تم کو اب تک نہیں معلوم رات میں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آیت نازل ہو گئی ہے مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ لوگ رکوع میں تھے، انہوں نے نماز توڑ کے پھر سے اللہ اکبر کیے نہیں کیے، انہوں نے کیا کیا رکوع کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کیا، تو پچھلی نماز کیا ہوئی، باقی ہے کہ نہیں، باقی ہے۔ جب خبر پہنچی تب آدمی مکلف ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا، امام قحاوی نے بھی یہ بات کہی ہے، جب خبر پہنچی تب مکلف بنا۔ تو اب اس کو خبر پہنچی دوپہر کے وقت میں کہ ہلال دکھائی دیا ہے، اپنے کو لیٹ خبر پہنچی، تو اب وہ کیا کرے، جانے دو آج کا روزہ تو گیا، لا کھانے کو، کل سے روزہ رکھیں گے اور رمضان کے دن بھی روزہ رکھیں گے، ترتیب جاری رکھیں گے، تو ڈبل غلطی ہو جائے گی، آج کا روزہ چھوڑا یہ غلط اور عید کے دن روزہ رکھا وہ بھی غلط، اور یہ روزہ کہاں سے لائے، بولے روزہ ہے آج، کیسا روزہ ہے، نماز تک کا روزہ، فجر سے نماز تک کا روزہ، مینی روزہ، یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح، کہیں جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔ تو جس کو جب خبر پہنچے وہ روزہ رکھے، یہ حکم ہے۔ کیا دور دراز کے علاقوں میں چاند دکھنے سے روزوں کا، عید کا اور لیلۃ القدر کا فرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر پھر یہاں الگ عید، وہاں الگ عید، یہاں روزہ الگ شروع ہو رہا، وہاں الگ شروع ہو رہا، لیلۃ القدر کا کیا، وہ تو ایک ہی رات ہے نا، تو کیا وہ ایک رات الگ الگ ملکوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے؟ بلا شبہ الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک ملک سعودی میں، حجاز میں اگر مثلا مغرب ہو رہی ہے 7:30 بجے ہیں، اس وقت میں میکسیکو میں، فجی میں اور دوسرے علاقوں میں اس وقت میں دن کے 9:30-10 بجے ہوتے ہیں، تو کیا جبریل اس وقت اتر رہے ہیں؟ رات تو ہے نہیں اس وقت میں، تو جب سعودی میں رات ہے، دنیا میں کسی ملک میں کیا ہے اس وقت میں دن ہے، تو ان کی رات کب ہے؟ جب رات آئے گی، تو جب ان کی بھی رات آئے گی تب رات آئے گی۔ تو اس میں لیلۃ القدر ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہے یا انٹرنیشنل ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے انٹرنیشنل اگر وہ ہے تو ایک وقت میں رات ہے کسی علاقے میں تو وہاں جبریل جا رہے ہیں، وہاں پر فرشتے اتر رہے ہیں، وہاں پر فضیلت ہے، باقی علاقوں میں کیا، وہاں تو دن ہے، ہماری رات گئی نا، تو آئے گی تمہاری بھی رات، تو ایسا ان کی بھی آئے گی، تو ایک وقت میں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، تو وہاں جہاں جہاں کی رات ہے وہاں کا ہے نا کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں ہوتا ہے، جہاں کی رات ہے وہاں کا معاملہ ہے، تو اس کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور لیلۃ القدر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ علاقوں میں تو دن ہوتا ہے جہاں حجاز میں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے، باقی علاقوں میں اس وقت میں دھوپ نکلی ہوتی ہے۔ بہرحال اس بارے میں صحیح بات کیا ہے، قریش تابعی ہیں اور مسلم کی روایات میں سے ہیں، کوئی آدمی ان کو ضعیف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ قریش معتبر تھے کہ نہیں کیا معلوم، اس لیے ابن عباس نے قبول نہیں کی روایت، ان کی خبر قریش مسلم کے راویوں میں سے معتبر راوی ہیں۔ قریش کہتے ہیں اور ان پر کسی کی جرح میرے علم میں تو نہیں ہے، کسی نے جرح ہی نہیں کی ان کے اوپر، کہتے ہیں کہ ان ام الفضل بنت الحارث، ام فضل بنت حارث نے، بعثت کو الى معاویہ تب الشام، ان کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے بھیجا، شام کے، شام ایک ملک ہے، وہاں بھیجا سیریا، قال فقدمت الشام فقضیت حاجتها، کہتے میں شام پہنچا اور جو کام اس کو انہوں نے دیا تھا میں نے وہ کام کیا، واستهل علی رمضان وانا بالشام، میں شام میں تھا اور وہیں پر چاند ہلال دکھائی دیا، فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات میں ہلال دیکھا، جمعہ کی رات میں ہلال دیکھا، ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پھر میں مدینہ آیا، اور مدینہ کب آیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مہینے کے آخر میں میں مدینہ پہنچا. فسألني عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما, تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا, کیا پوچھا؟ ہلال کے بارے میں, اور سارے معاملات پوچھے وہاں کے. ثم ذکر الہلال فقال متى رأيتم الہلال, ہلال کا ذکر آیا تو انہوں نے پوچھا تم نے کب ہلال دیکھا؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة, میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا تھا. فقال انت رأيته, پوچھا تم نے دیکھا تھا, یعنی خبر ہے یا دیکھا تم نے خود بھی؟ انت رأيته, انہوں نے کہا کہ نعم ورآه الناس وصام وصام معاویہ, کہا کہ ہاں میں نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے روزہ رکھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا, لوگوں نے روزہ رکھا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا, صاحب نے روزہ رکھے. فقال لیکن رأيناه ليلة السبت, ابن عباس نے کیا کہا؟ لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو دیکھا, تم لوگوں نے کب دیکھا؟ جمعہ کی رات ایک دن پہلے, اور ہم نے کب دیکھا؟ ایک دن بعد سنیچر کی رات کو. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه, لہذا ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا اس سے پہلے چاند دیکھ لیں. ہم ہماری حساب سے روزہ رکھیں گے, ہم لگاتار روزے رکھیں گے یہاں تک کہ ہمارے روزے کتنے ہو جائیں, 30, یا پھر اس سے پہلے ہم کو چاند دکھائی دے. فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, کہتے میں نے پوچھا کہ حضرت معاویہ نے چاند دیکھے اور انہوں نے روزہ رکھا تو آپ کو ان کی خبر کافی نہیں ہے کیا؟ ان کا معاملہ آپ کے لیے خبر پہنچی نا آپ کو, انہوں نے دیکھا چاند روزہ رکھا تو وہاں کی نیوز آپ کو نہیں چلتی کیا؟ فقال لا, ان کا روزہ رکھنا ہم کو کافی نہیں ہے, ہم کو نہیں چلتا ہے. لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم کیا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہاں کی خبر یہاں چلتی ہے, ظاہر بات ہے کہ پھر ایک روزہ کیا ہو گیا, چھوٹ گیا, تو اس کی قضا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں. لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں او ہو اب ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا, وہ نہیں کہہ رہے ایسا. کیا وہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ ہم روزے رکھتے چلے جائیں گے کتنے؟ 30. اگر ایک دن وہاں روزہ ہو چکا ہے تو 31 کا مہینہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہاں کے 30 ہو سکتے, اگر ایک دن پہلے کہیں اور چاند دکھائی دیا تو بھی کسی ملک میں 30 ہو سکتے ہیں. ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ مدینہ میں ہو رہے ہیں, مدینہ میں ہو رہے ہیں. کہ ایک دن پہلے شام میں چاند دکھائی دینے کے باوجود مدینہ میں 30 دن ہو سکتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس. اور اس روزے کی قضا کا کوئی جملہ انہوں نے نہیں کہا, نہ مدینہ میں کبھی اس طرح کی قضا ہوئی ہے, ہسٹری میں کبھی ایسا آیا نہیں. پھر ظاہر بات ہے اگر ایک دن وہ پہلے چل رہے ہیں, ایک دن یہ بعد میں چل رہے ہیں, تو کیا ان کی تاک راتیں آگے پیچھے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. ان کا 21 الگ, ان کا 21 الگ. تو پھر کیا ان کو تاک رات میں ان کو لیلۃ القدر نہیں ملی؟ ابن عباس نے کہا بولے اس مرتبہ ایسا کرو تم لوگ تاک رات میں مت کرو, تم کیا کرو؟ جفت راتوں میں کرو, کیونکہ لیلۃ القدر ان کی الگ نہیں ہے, اپنی الگ نہیں ہے, کی ہے. لہذا ہم کو ان کے حساب سے لیلۃ القدر منانا چاہیے کیونکہ ان کی آڈ نائٹس الگ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے اپنے حساب سے چلنے کا, انہوں نے اپنے حساب سے, تو سارا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. ان کا الگ ہے, ان کا مدینہ کا الگ ہے. تو مدینہ کا الگ ہو رہا ہے اور کسی صحابی کا اس میں اختلاف دکھائی دیتا ہے آپ کو, صحابہ نے کہا ایسا کیسا وہاں پہ دکھائی دیا نا جان, تم منانا چاہیے, وہاں پہ ایسا اختلاف ہوا, مدینہ میں کبھی کبھی نہیں ہوا ایسا. تو یاد رکھیے کہ جس علاقے میں ہم ہیں اس علاقے کی رؤیت کے اعتبار سے ہم چلیں. اس میں بہت تفصیل ہے, میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے مستقل اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا, یہ بہت پیچیدہ موضوع ہے. لیکن اس روایت کو ہم نظر انداز کر کے نہیں جا سکتے ہیں, یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ابن عباس کی, اور اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف ہم کو دکھائی نہیں دیتا, بعد میں علماء کا بہت سارے اختلاف اس میں ہے. نمبر 10, روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اعلانات مسجد سے ہوتے ہیں, بھائیو سحری روک دو, روزے کا وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, نیت کر لیں. اب نیت کریں, نیت عمل کے پہلے ہوتی کہ بعد میں؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے نیت ہونا چاہیے. اور روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی طلوع سحر یا فجر کا وقت شروع ہو گیا روزہ بھی کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. تو روزے کی نیت اس سے پہلے ہونا چاہیے, یعنی رات میں ہونا چاہیے. جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے تب تک کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا کیا شروع ہو جاتی ہے؟ سحر, فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو نیت کب کرنا چاہیے؟ اور نیت بھی کیسی کرتے ہیں؟ اللہم اصوم غدا لك فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں کل. کل آج کے کل تو اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں کل کی نیت کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے ڈیلی کل کی نیت اور آج روزہ. تو نیت کی الفاظ بھی ثابت ہیں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. بولتا آدمی اے اللہ 25 روزہ رکھ رہا ہوں, 26 روزہ, جمعہ کا روزہ, بڑا روزہ, کچھ بولنا کچھ بھی نہیں ہے. روزہ رکھنے والا ہے, آنے والے دن میں میرا روزہ ہے, یہ نیت آدمی کر لے اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں, روزہ نہیں اس کا. اب بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں میں نے تو بعد میں نیت کیا تھا. تو نیت تو نے سحری کا کی کیا تھا, کھا رہا پی رہی کیا ہے؟ کیوں نیند میں سے اٹھ کے کھانا رہتا کیا رہتا؟ روز تو نہیں کرتا ایسا. رمضان میں ایسا کیوں کیا؟ کیوں کھایا تو نے وہ؟ روزے کے لیے کھایا. تو وہی نیت ہے نا پھر اللہ کے بدلے. کوئی آدمی گھر سے نکلا ہے مسجد کے لیے کیوں جا رہا تو کیا نیت ہے کہ نہیں؟ بولے نیت آپ کرنا پڑے گا. کب کرے گا تو؟ گھر سے نکلا وہی تو نیت کی, تیرا ارادہ ہی وہ تھا نا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے. کسی نے بھی اس کو مستحب نہیں کہا ہے. تو ملنا سیام قبل الفجر فلا سیام الہو, اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نسائی کے الفاظ ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له, جو رات ہی سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں. تو رات ہی میں سحری کے وقت سے ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا چاہیے کہ میں اب روزہ رکھنے والا ہوں. نمبر 11, تراویح سے متعلق مسائل کیا ہیں؟ تراویح کی قیام اللیل کی کتنی رکعت ہیں, کتنی رکعت مسنون ہیں, کتنی رکعت سنت سے ثابت ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. یہ لفظ ثابت نہیں ہے, ہم کو اس لفظ سے کوئی جھگڑا نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا لفظ الگ ہے یہ نماز الگ ہے اور تہجد الگ ہے, یہ فرق آپ کہاں سے لائے؟ یہ لفظ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, یہ لفظ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں بتایا. آپ نے لفظ بنایا اور اس کی بنیاد پر الگ کر رہے آپ اس کو. ویسے جیسے کوئی آدمی کہے کہ صلات الگ ہے نماز الگ ہے. تو نماز قرآن و سنت میں ہے, نماز کا لفظ عربی میں ہی نہیں ہے تو قرآن و سنت میں کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس لفظ کو آپ نے بنایا اور آپ اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں صلات الگ ہے نماز الگ ہے, لہذا وہ جو معذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ وہ کچھ اور ہے, وہ نماز کے لیے نہیں بلا رہا ہے. تو اس آدمی کو مجنون کہیں گے لوگ, پاگل ہو گیا. صلات ہی نماز ہے. بولے نماز الگ ہے صلات ایسا نہیں, لفظ الگ ہے لیکن کام ایک ہی ہے, کام ایک ہی ہے. تو یہاں پر تراویح اور تہجد, قیام اللیل, قیام رمضان, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں, ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہے. کوئی آدمی کہتا ہے رحمان الگ ہے رحیم الگ ہے, کرتا ہے جا بہت ماریں گے پکڑ کے لوگ, دو دو معبود بنا رہا ہے. اللہ کے الگ الگ نام ہیں کہ نہیں؟ الگ نام ہونے سے کیا الگ ہو جاتا؟ ایک ہی اللہ ہے نا, ایک ہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی اللہ ہے لیکن اس کے نام کیا ہیں؟ الگ الگ کئی نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے بہت سے نام ہیں, اچھے اچھے نام ہیں. تو اسی طرح سے ایک عمل کے کئی نام ہو سکتے ہیں اور ہیں. اس کو صلاۃ اللیل آپ کہیں, تہجد کہیں, قیام رمضان کہیں, قیام اللیل کہیں, تراویح کہیں, کوئی پرابلم نہیں, لیکن نماز نہیں کی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا نام سلاد و تراویح آپ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تہجد کہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہے آپ اس کو ثابت شدہ نام کہیں کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ اس کی کتنی رکعات ہیں؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعہ، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 40 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پوچھ مت ان کے حسن کے بارے میں، ان کے طول کے بارے میں، کیسی عمدہ اور کیسی لمبی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 40 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، پھر اس کے بعد آپ 4 پڑھتے تھے اور مت پوچھ کہ وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ وتر سے پہلے ہی سو بھی جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں، میں اختصارا ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رات کی نماز کتنی، حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے 20 تراویح کی، پھر 11 تہجد کی، بتائیں ایسا نہیں، ایک ہی نماز بتا رہی ہیں۔ تو پوری رات میں اگر کوئی 2 نمازیں ہوتی ہیں تو بتاتی کہ پہلے آپ نماز میں عشاء کے بعد میں 20 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد میں آخر رات میں اٹھ کے آپ 11 پڑھتے تھے تہجد کی، تو 2 نمازیں اس طرح سے حضرت عائشہ نے بتائیں نہیں، صرف 11 نماز چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو دونوں میں پڑھی جانے والی نماز ایک ہی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل، صلاۃ اللیل۔ تو اس کو نام کے الگ ہونے سے نماز الگ ہوتی ہے نہیں۔ کوئی آدمی کہے رمضان کے مہینے میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کا دوسرا نام ہے، کیوں؟ بولے سال بھر الگ ہوتی ہے، رمضان میں الگ ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان میں بھی وہی ہے اور سال بھر بھی وہی ہے، 5 نمازوں کے نام بدلیں گے آپ رمضان میں، رمضان فجر، رمضان دوہر، رمضان عصر، رمضان عشاء کر سکتے آپ۔ تو رمضان کا مہینہ آیا تو اس سے پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ ایک ہی نماز ہے چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، تو اس کے لیے آپ نام بدل کر اس کو زبردستی نماز الگ بنا دو، یہ غلط ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ذکر کی گئی ہیں، تو حضرت عائشہ ہی کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ 4 کیسی تھیں؟ 2-2، 2-2۔ اس لیے آج بھی کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد تھوڑا رکتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہ 4 ہیں 2-2 کیسا ہوئی؟ تو آپ کہ تراوی کی کتنی رکعت ہے آپ بتاؤ؟ 20 ایک ساتھ پڑھتے، تو 20 کیوں بولے آپ؟ جب آپ نے تراوی کی 20 رکعت بتائی تو آپ کو 20 ایک سلام سے پڑھتے آپ نہیں، تو تراوی کی 20 رکعت جب آپ کہہ رہے ہو تو اس میں آپ کا، آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے 20 لیکن کیسی؟ 2-2-2-2۔ تو یہ بھی 4 لیکن کیسی؟ 2-2۔ کون کہہ رہا؟ ہم کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ خود فرما رہی ہے۔ مسلم کی، بخاری کی روایت آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا، عام طور سے کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام کہتے تھے۔ تو اکٹھی اگر کسی کو کہا جائے، جیسے کوئی کہے 11 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 8 رکعت ایک سلام سے؟ نہیں، وہ ٹوٹل بتا رہے ہیں، ایک ایک سیٹ بتا رہے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے گا تراویح کے لیے، میں تفصیل سے اس کو سمجھا چکا ہوں، کوئی آدمی کہ تراویح کی نماز کیسا پڑھنا؟ پہلے 4 رکعت پڑھنا، پھر رکنا، پھر 4 پڑھنا، پھر رکنا، پھر 4-4-4 ایسا کر کے 20 پڑھنا، بولنے والے تو بولتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھنا۔ تو آپ نے جو 4-4-4 بتائی تو وہ 4 ایک سلام سے؟ نہیں، ویسا نہیں ہے، 2-2 ہے وہ بھی۔ تو آپ نے 4-4 کیوں کہا؟ کہا پوری بات تو نہیں ہوئی، تو عائشہ کی بھی پوری بات نہیں ہوئی۔ دوسری بات میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو 4-4 تھی وہ کیسی تھی؟ 2-2 والی، جس کو یاد رکھیے۔ تو رمضان میں یا غیر رمضان میں رات میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کتنی ہے؟ صلاۃ اللیل 11 رکعت ہے. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 12, عمر رضی اللہ تعالی نے کتنی رکعت کا حکم دیے تھے؟ 20 یا کتنی؟ آپ دیکھیے, صاحب ابن عزیز کہتے ہیں امر عمر بن الخطاب ابی ابن کعب و تمیم الداری, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو, یہ دو کون ہیں؟ یہ دونوں صحابی ہیں. ان دونوں کو حکم دیا ان یقوم للناس بإحدى عشرة ركعة, کہ وہ لوگوں کو, دونوں امام, دو امام ہوتے تھے ابی ابن کعب اور تمیم الداری, دو امام تھے, ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کتنی رکعت پڑھائیں؟ بإحدى عشرة ركعة, 11 رکعت پڑھائیں. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين, قاری مئین 100 آیتیں والی صورتیں پڑھا کرتے تھے, اور حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام, یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہم کو نماز پڑھنے میں لمبے قیام کی وجہ سے ہم کو عصا کو ٹیک لگا کے ٹھہرنا پڑتا تھا, عصا لاٹھی کو ٹیک لگا کے ہم قیام کرتے تھے, اتنا لمبا قیام ہوتا تھا. وما کنا ننصرف الا فی فروع الفجر, اور ہم واپس لوٹتے تھے تو کب لوٹتے تھے؟ فجر کا وقت ایک دم قریب ہوتا تھا واپس لوٹتے تھے. تاجد کی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ, فجر کے قریب پہنچتے تھے, سحری کا وقت ہونا ہے ابھی, فروع الفجر ایک دم آخری وقت میں فجر کے قریب پہنچتے تھے. تو یہ نماز پوری کون سی تھی؟ رات کی نماز تھی, تراویح کی نماز تھی. یہ قیام رمضان تھا, کتنی رکعت تھی؟ 11, اور حکم کتنا دیا تھا حضرت عمر نے؟ 11, اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ان کو ٹیک لگانا پڑتا تھا, اور کب لوٹتے تھے؟ فجر کے وقت کے قریب. تو تہجد تو تھی نہیں اس زمانے میں, تو پھر یہ لوگ تہجد رمضان میں نہیں پڑھتے تھے, کتنے برے لوگ تھے نا. ایسا ہے نہیں, ہماری عقل خراب ہے, کیونکہ وہ لوگ وہی تہجد سمجھتے تھے اور وہی تراویح سمجھتے تھے, اسی لیے رات بھر پڑھتے تھے اسی نماز کو, اور لوٹتے تھے کب؟ فجر کے قریب قریب. تو یہ خود روایت بتا رہی, اس کو امام مالک نے اپنی معتا میں روایت کیا اور صحیح سند روایت دی. تو یہ حضرت عمر کا حکم ہم کو معلوم پڑا. نمبر 13, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تراویح اور تہجد علیحدہ پڑھی ہیں؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے, بلکہ اس کے بالمقابل ایسی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی رات میں نماز پڑھی ہے, اور وہی نماز جو جماعت سے پڑھی وہی آپ کی تہجد تھی, وہی آپ کی تراویح تھی, اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا کچھ اور پڑھنے کے لیے. لوگ آپ پوچھیے کب پڑھنا تراویح, تو بولتے دیکھو تراویح رات کے شروع میں پڑھتے ہیں اور تہجد رات کے اینڈ میں پڑھتے ہیں, لہٰذا دو الگ نماز ہوں گی. اس کے لیے پڑھ کے سونا ہے, اس کے لیے سو کے پڑھنا ہے, یعنی جاگ کے, سونے کے بعد جاگ کے پھر اس کے بعد پڑھنا ہے. تو بولے سوئے نہیں تو پھر تہجد ہوتی نہیں. بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے, ایک تو پڑھتے نہیں اور خام خام مسائل میں پڑھتے, جو مسائل نہیں پڑھتے ان میں پڑھتے. کیوں ایسا کرتے معلوم؟ آدمی مطالعہ کرے, علم حاصل کرے, اس کے بعد کلام کرے, جو جانتا نہیں وہ بولے کیوں آدمی. اب دیکھیں اس روایت کے بارے میں اس میں کیا بات سامنے آتی ہے. نعیم بن زیاد ابو طلحہ الانماری کہتے ہیں انہ سمع ان نعمان بن بشیر, انہوں نے نعمان بن بشیر سے سنا, صحابی نعمان بن بشیر, یقول علی منبر حمص, انہوں نے حمص کے ممبر پر, مسجد کا ممبر ہے, اس پر ایک بات کہی. کہتے ہیں قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23 فی شہر رمضان, ہم نے 23 رات میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. الی ثلث اللیل الاول, رات کے پہلے تہائی حصے میں, رات کو آپ تین ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے, رات کا پہلا 1/3, پہلا تہائی حصہ. ثم قمنا معه لیلۃ 25 الی نصف اللیل, پھر ہم نے واپس قیام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 25ویں رات میں. کب تک؟ آدھی رات تک. 25ویں رات میں قیام کیا. ثم قام بنا ليلة 27، پھر آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا 27ویں رات میں، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، اس میں آپ نے قیام کیا. اور کہتے ہیں کہ حتى ظننا ان اللہ ندرک الفلاح، یہاں تک کہ ہم کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ ہم کو سحری نہیں ملے گی، الفلاح نہیں ملے گی. قال وكنا ندعو السحور الفلاح، کہتے کہ ہم سحور کو، یعنی ہم سحری کو کیا بولتے تھے، ہم سحری کو کہتے تھے، سحری کے معنی کیا کہتے تھے وہ لوگ، الفلاح، یہ فلاح ہے، فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، کہ کھا لیا اس نے کامیاب ہو گیا، ڈبل کامیاب، ایک تو ثواب مل گیا اس کو، دوسرا دن بھر کے لیے انرجی مل گئی، برکت اس کو مل گئی. تو ہم نے اتنا لمبا قیام ہوا، وہ پہلے دن کتنا ہوا، ایک تہائی رات تک، دوسرے دن آدھی رات تک، تیسرے دن اتنا لمبا کہ کیا ڈر ہو گیا، سحری نہیں ملتی، یعنی پوری رات کب تک ہوا وہ، ایک دم سحری کے وقت تک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے کہ نہیں، کیا چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد؟ نہیں چھوڑتے تھے. تو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ نے تہجد کا ٹائم نہیں، سحری کے بھی لیے خطرہ پیدا ہو گیا. تو ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو نماز پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. ایک رات میں ایک ہی نماز آپ کی تھی، وہی تہجد تھی، وہی تراویح تھی. اس کو امام احمد، نسائی، حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور الفاظ امام احمد کے ہیں، اور صلاۃ التراویح میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. سوال نمبر 14، کیا 3 دن سے زیادہ باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ بولتے ہو کہ 11 ہی سنت ہے، تو 3 رات ہی سنت ہے، تو 3 سے زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پورے رمضان کا قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. پورا رمضان آپ نے کہا ہے تو آدمی کیوں کنفیوز ہو اس کے اندر؟ 3 رات پھر آپ نے کیوں پڑھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات قیام کیوں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روزہ رکھا رمضان میں، فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتى بقي 7، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا یہاں تک کہ مہینے کے 7 دن بچ گئے، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، پھر آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر گئی، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، جب 6ٹی رات تھی یعنی 6 باقی رہ گئی، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، جب 25ویں رات تھی آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، پچھلی رات کے برابر ہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، فقلت يا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه الليلة، میں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہم کو پوری رات ہی پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. قال فقال ان رجلا اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے رات کی نماز، کیونکہ یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، نہیں یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک آدمی جب اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو ایک آدمی امام کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ اور پڑھاتے رات بھر، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ پوری پڑھی ٹھیک ہے، امام کے فارغ ہونے تک تم شریک رہے، بچی ہوئی رات تم نہ بھی پڑھو تو تم کا ثواب رات بھر کا ہے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں، رات بھر پڑھتے تو اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، رات بھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کے ساتھ تم نے پڑھی، پوری رات کا ثواب مل گیا، پوری رات کا ثواب امام کے ساتھ شریک ہونے سے مل. اس سے معلوم ہوتا ہے تراویح کی نماز جماعت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رات بھر کا ثواب کب ملے گا، جب امام کے ساتھ شریک ہوگا، اکیلے میں نہیں ملے گا. پھر کہتے ہیں کہ فلم ما کانت الرابعه لم يقم، پھر جب 4th رات تھی، چوتھی یعنی نیچے سے چوتھی، 26ویں رات، تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، فلم ما کانت الثانیۃ، 26-27 جو آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا کہ 4th رات کہہ رہے ہیں لیکن وہ 26ویں کیسے ہوئی، تو لیلۃ القدر کے درس میں تفصیل سے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس میں یہ بہت الفاظ آئے ہیں. رمضان کے آخری اشرے میں لیلۃ القدر کا جو پہلا درس ہوگا اس میں بحث آئے گی. کہتے ہیں کہ فلما کانت الثالثۃ، جب تیسری رات تھی یعنی 27ویں رات تھی، تین باقی رہ گئی، جمع اہلہ ونساءہ والناس، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور سارے لوگوں کو آپ نے جمع کیا. فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری فلاح فوت نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ قلت ومن فلاح، راوی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے. قال السحور، سحری، ثم لم یقم بقیت الشہر، پھر اس کے بعد آپ نے باقی مہینے میں 27 کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ کسی رات میں بھی قیام نہیں کیا. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی وجہ بتائی کہ بعد میں آپ نے کیوں قیام نہیں کیا. تین رات آپ نے پڑھایا، تین راتیں آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے قیام نہیں کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، صحابی حضرت عائشہ کی روایت میں فرماتی ہیں، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تیسری رات کے بعد، پھر اس کے بعد آپ نہیں نکلے، اور پھر صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، قد رأیت الذی صنعت، رات میں جو تم جمع ہو گئے تھے نماز کے لیے اور چاہ رہے تھے کہ میں آؤں، اور یہاں تک کہ بعد میں آواز بھی دی، تو میں جانتا تھا رات میں تم کیا کر رہے تھے، مجھے معلوم تھا تم جمع تھے. ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، باہر نکلنے میں کوئی اور چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں تھی، بس ایک رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تراویح کی نماز، اس کے لیے میں باہر نہیں نکلا. تو وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے بعد پڑھنا جائز نہیں، وجہ یہ تھی کہ میں اگر باہر نکلتا اور پڑھاتا نماز، مجھے ڈر تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نہ آنا ایک مجبوری کی وجہ سے تھا، تین راتوں سے زیادہ نہیں پڑھانا ایک مجبوری کی وجہ سے تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور یہ فرض ہو جائے گی. لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو لوگوں کو پھر مہینے بھر تراوی کی نماز کے لیے جماعت سے کھڑا کیا. کیوں؟ اس لیے اب اللہ کی طرف سے وحی آنے والی ہے نہیں، تو اب وہ ڈر نکل گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنی بیویوں کو، گھر والوں کو، لوگوں کو جمع کیا تھا، معلوم ہوا کہ جمع کرنا چاہیے، اچھا ہی، اگر یہ اچھا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر والوں کو جمع نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے لیکن نہیں نکلے مجبوری کی وجہ سے. آپ نے یہ نہیں کہا تین سے زیادہ نہیں پڑھنا، تین ہی راتیں ہوتی ہیں، آپ نے ایسا کہا نہیں. آپ نے کہا معلوم تھا مجھ کو تم جمع تھے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو یہ مجبوری آپ کے بعد باقی ہے نہیں، لہذا اب جماعت سے پڑھنا صحیح ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے. سوال نمبر 15، کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ بہت ساری خواتین بڑی فیملیز ہوتی ہیں، اب وہ گھر میں اپنی اپنی پڑھ لیتی ہیں، کچھ بغیر پڑھی سو جاتی ہیں، کیونکہ کچن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچن ہے سمجھنا اس کی تراویح کچن میں ہوتی ہے، کھانا بنانا اور یہ اور وہ، اور چاہیے اور مرغے بھی چاہیے اور فالودہ بھی چاہیے، کھچڑا بھی چاہیے، بیچاری کا کھچڑا نکل جاتا ہے پورا، پورے بنانے کے بعد جب سب ہو جاتا ہے اور حضرت تراویح کے بعد بھی آ کے بچا کے تھوڑا پھر اٹھ کے اس کو دو، تو کہاں سے بیچاری تراویح پڑے گی اور کہاں سے کیا کرے گی؟ برتن دھونے کیوں؟ اس لیے کہ سحری میں پھر کھانے والی قوم اٹھنے والی، کھاؤ کھاؤ لاؤ لاؤ، رات میں کھا رہے اور فجر کے وقت کھا رہے، لیکن دو ٹائم ایسا کھا رہے کہ دن بھر میں عام دنوں میں اتنا کھاتے نہیں. تو عورتیں عام طور سے ہوتا ہے کہ ان کی تراویح کی بڑی مصیبت ہوتی ہے، مردوں کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کو نیکی کمانے کا مہینہ بنائے، کھانا پیٹ میں جمانے کا مہینہ نہ بنائے. اتنے کھانے کھا لیتا ہے کہ تراویح میں آتا ہے اور ڈگار لینا شروع کرتا ہے، اور سلام کے بعد جب باز والا دیکھتا ہے تو بولتا پیٹ ایسیڈیٹی ہو گئی، بہت کیوں ہوئی پیٹ میں ایسیڈیٹی، اتنا ڈالا کیوں اندر، اتنا کھا رہا ہے، مسجد میں افطار کیا تھوڑا ٹائم ملا اس کے بیچ میں اذان اور افطار کے بیچ میں باہر جا کے سموسے کھا کے آیا، پھر نماز پڑھا، نماز کے بعد ہاتھ پکڑ کے کسی کا گیا کھچڑا کھایا، پھر گھر پہ گیا، گھر پہ جانے کے بعد میں گھر میں جو بنا ہے اسپیشل وہ کھایا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا تراویح کے لیے آیا، تراویح پڑھ کے گیا پھر کھایا، کتنا کھا 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 کے پیٹ کہتا ہوگا کیا ہے، عام دنوں سے زیادہ رمضان میں جا رہا ہے اندر، اس کو ہضم کرنا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہوگا ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تھوڑا تو فری ٹائم پیٹ کے لیے دیجیے، تھوڑا تو فری ٹائم پیٹ کو ملے، وہ سحری شام تک ہضم کرتا ہے، افطار صبح تک ہضم کرتا ہے، اس کو خالی ٹائم دے رہے نہیں آپ اس کو. تو خواتین کے لیے اس مہینے میں تھوڑا مردوں کو چاہیے کہ ان کی عبادات کی بھی فکر کریں، ان کی عبادات کی بھی فکر کریں. ابراہیم کہتے ہیں ان عائشہ، عائشہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا کانت تأم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا. اس کو امام محمد نے کتاب الآثار میں ذکر کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور عورتوں میں صف میں پہلی صف میں بیچ میں کھڑے ہوتی تھی. دو باتیں معلوم ہوئی، عورت عورتوں کی امام تراویح میں بن سکتی ہے، تو گھر کی عورتیں جمع ہو گئی، کسی کا بڑا گھر ہے 10-12 عورتیں جمع گھر میں ویسی بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ عورتیں کیا کریں، آپس میں وہ جمع ہو کر ایک امام بن جائے اور باقی مقتدی بن کر تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہیں، پڑھنا چاہے تو اکیلے، پڑھنا چاہے اکیلے پڑھ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عورت اگر امام بنے گی تو آگے نہیں کھڑی ہوگی، کہاں کھڑی ہوگی، وہ صف ہی میں کھڑی ہوگی پہلی صف میں، لیکن کہاں، کونے میں ادھر نہیں، بیچ میں کھڑی ہوگی، صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، سینٹر میں، دائیں بائیں کے حساب سے سینٹر میں، ایک دم ایسا بھی نہیں گنو 1-2-3-4-5 1-2-3-4 ایسا بھی نہیں، بیچ میں کا مطلب میتھمیٹکس کا بیچ میں نہیں، بلکہ سب کے بیچ میں رہے گی وہ، اور دائیں بائیں مطلب بیلنس رہے، اس طرح سے کھڑی ہوگی. تو یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کی سب ایسے بننا چاہیے. سوال نمبر 16، کیا قرآن 3 دن سے ختم کرنا اچھا ہے؟ شبینہ، بہت سارے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا بزنس رمضان ہی میں ہوتا ہے، تو ان کو کوئی فاسٹر امام سے ہی ہوتا ہے، ایسا فاسٹ کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے کیا پڑھ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ رہے کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی ایسا قرآن پڑھے کہ اس میں وقار اور سکون رہے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی باہر سے جاگ کے لے کے غیر مسلم تو کہیں ان کے اندر جن تو نہیں آیا، ایسا پڑھ رہے تو کہ جلان میں آ گئے، کیا پڑھے سمجھ میں آ رہا، اور پیچھے سے لکمے دیتے دیتے لوگ بولتے جانے تو لیتے نہیں تو کیوں دینا ہے، لکمے ہی نہیں لیتے، کیونکہ وہ آگے اتنا چلا جاتا ہے لکما دینے تک، واپس آئے گا ٹائم لیٹ ہو جائے گا، اس کو جلدی ختم کرنا ہے ایک دم، تو وہ کسی کے لکمے لیتا نہیں بلکہ سلام کے بعد لکما دیتا ہے، کون تھا وہ، کون تھا، کون ہو، آج یہاں پڑھا کل دوسری مسجد میں پڑھو، یہاں لکمے دینے کیا ہے، تو لکمے لیتے بہت غصہ آتا ہے امام کو لکمے دیے تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں امام بےچارے، وہ جب لکما دے تو رکتے ہیں، پورا سنتے ہیں، پھر واپس سے آیت پڑھتے ہیں، ایسے بھی امام ہوتے ہیں. حرم میں آپ دیکھیے ان کو لکما دیتا ہے، وہ بھولتا ہے انسان ہے، تو وہ رکتے ہیں، پورا سنتے ہیں، اس کے بعد واپس سے اس آیت کو پڑھتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے، ان کو جلدی نہیں ہے، یہاں اپنے جلدی ہو کہ گھر پہ جا کے حلوا کون کھائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقرأ القرآن فی اقل من ثلاث. ابن سعد نے طبقات میں اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے کم میں، 3 راتوں سے، 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم نہیں کرتے تھے. معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 دن سے، 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے، یہ سنت کے کیا ہے، خلاف ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین رکتے تھے، الرحمن الرحیم رکتے تھے، یہ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہاں جا کے رکتا ہوں، اور آمین پہ بھی، آمین کو بھی ٹائم نہیں دیتا پبلک کو، سنا کو شروع کی ٹائم نہیں دیتا، اتیات تو پڑھنے نصیب ہی نہیں ہوتا لوگوں، اتیات پڑھ کے بتاؤ
درود تو اس کے بعد کی دعا تو بھول جاؤ، اتحیات پڑھ کے بتاؤ. اس کو پکڑنا ہے، اگر پڑھنا ہے اتحیات تو امام سے پہلے سجدے سے اٹھنا پڑے گا تو پڑھ سکتا ہے. بتائیے کیا نماز پڑھ رہے یا اسپیڈ کانٹیسٹ ہے کیا ہے؟ کون بولا آپ کو ایسی نماز پڑھنے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے سب پڑھنے کے لیے، امام شافعی نے کہا، امام مالک نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیوں یہ اپنے لیے تکلیف؟ اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف جس کو ہوتی ہے بزرگوں کو ہوتی ہے، بوڑھے جو حضرات ہوتے ہیں تو کیا امام ہے، رکوع میں گئے تو وہ سجدے میں چلے جاتا ہے، اٹھنے چاہے ان کو فرصت سے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. اس لیے بہت سارے بولتے بیٹھ کے ہی پڑھو، جو بیٹھ کے کیا ہے خالی جھکنا پڑتا ہے، ہلنا ڈلنا زیادہ نہیں پڑتا ہے. کیا کیا ہم لوگوں نے؟ 20 کا عادت پکڑ لیا، اس 20 کو ایسا پکڑے کہ سب چھوڑ دیے، ہے کہ نہیں؟ خالی 20 پکڑ کے باقی سب چھوڑ دیا، سکون چھوڑ دیا، تلاوت کا خشوع چھوڑ دیا، تجوید چھوڑ دی، یہ چھوڑ، سب چھوڑے ہم نے، خالی 20 پکڑ لیے. آپ بتائیے کہ کیسا ہوں؟ تو 3 راتوں سے اور 3 رات سے کم شبینا تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو مہینے بھر چھٹی نہیں ملتی ہے، ان کو 3 رات نکالتے ہیں، 3 میں ایسا پڑھتے ہیں وہ لوگ، پوری تراویح 3 میں کثر نکال دیتے ہیں اس کی، اور کچھ 1 میں پڑھتے ہیں. وہ تو میں بھی نہیں دیکھا آج کیسا پڑھتے، لیکن جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے. 1 رات میں پورا قرآن آپ پڑھیں، کیسا پڑھیں گے آپ؟ آپ سوچیے، یہ صحیح نہیں ہے. اور نماز کا مذاق بنانا جائز نہیں ہے، نماز کا مذاق بنانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من صلاۃ. امام ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو 3 سے کم میں قرآن پڑھے وہ قرآن نہیں سمجھتا ہے، جو 3 سے قرآن پڑھے کم میں پڑھے وہ قرآن نہیں سمجھتا ہے. تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ 3 دنوں سے یا راتوں سے کم میں قرآن کو ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 17، سجود تلاوت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کہ اگر تلاوت کا سجدہ آتا ہے تو اس سجدے میں جیسے پڑھتے پڑھتے سجدہ آتا ہے تو اس پر سب سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سجدے میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل. رات میں جب آپ سجدے تلاوت کرتے، قرآن کے سجدے کرتے، تو آپ ان سجدوں میں کہتے، سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحوله وقوته. امام ابو داؤد ترمذی نسائی نے اس کو روایت کیا، اور صحیح روایت ہے. کیا الفاظ ہیں؟ سجد وجهی للذی خلقہ، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدے میں ہے جو اس چہرے کا پیدا کرنے والا خالق ہے، وہ خالق کے آگے سجدے میں ہے. وشق سمعہ وبصرہ بحوله وقوته، جس نے اپنی قدرت اور اپنی قوت اور قدرت سے، طاقت سے، حول سے، اپنے زور سے اس کے اندر سمع اور بصر پیدا کی ہے. میرا چہرہ اللہ کے آگے سجدے میں ہے، وہ اللہ جو میرا خالق ہے، جس نے اپنی قدرت سے مجھے آنکھیں اور کان دی ہے، یہ میں اللہ کے آگے زمین پہ رکھے ہوئے ہوں. کتنے اعلیٰ کلمات ہیں، آپ سوچیے. یہ دعا ہے سجدہ تلاوت کی، تلاوت کے سجدے کی دعا ہے. نمبر 18، وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ثابت شدہ اور قوی روایت سے جس طریقہ ثابت ہوتا ہے، جس کو امام البخاری نے روایت کیا، وہ یہ کہ نافع کہتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کان یسلم بین الرکعات والرکعتین فی الوتر، کہ وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعتیں، 3 رکعت میں سے 2 کے بعد وہ سلام پھیرتے تھے، 2 کے بعد سلام پھیرتے تھے، پھر 1 پڑھتے تھے. حتی یأمر ببعض حاجته، یہاں تک کہ 2 رکعتوں کے بعد اور 1 رکعت پڑھنے کے بیچ میں جو سلام پھیر کے وقت ہوتا تھا، اس میں گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے، یعنی اس میں بات بھی کر سکتے ہیں. تو وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھیں، یہ طریقہ زیادہ ثابت ہے. کوئی ایسا پڑھنا چاہے 3 رکعتیں پڑھے، 1 ساتھ پڑھ لے کہ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑا ہو، دوسری کے بعد کھڑا ہو، تیسری کے بعد بیٹھ کے سلام پھیرے، اتحیات پڑھ کے، یہ طریقہ ایسا بھی کر سکتا ہے. تو 3 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، اور 3 توڑ کے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 اور 1. کوئی آدمی کہا ایک نماز کے دو ٹکڑے کیسے ہوئے؟ بات وہ ایسا کہتے ہیں کہ ایک نماز ہے اس کو آپ سلام سے الگ کریں، وہ دو نمازیں ہوئی، ٹھیک ہے، پھر آپ رات میں وتر سے پہلے جو 20 پڑھے وہ کون سی نماز تھی؟ تراویح کی. کتنی رکعت پڑھے آپ؟ 20. دو دو سے پڑھے نا آپ سلام سے، تو نماز ایک تراویح کی، آپ اس کو 10 سلام سے پڑھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نماز کون سی ہے؟ ایک. آپ اس کو کتنے سلام سے پڑھے؟ دو کے بعد دو کے بعد دو کے بعد دو کے بعد 20. تو آپ اتنے سلام پھیر کے بھی وہ ایک نماز ہے. تراویح کی نماز کتنی ہے؟ ایک. لیکن سلام کتنے ہوئے آپ کے اس میں؟ انیک. ہم ایک بار وتر میں اگر سلام کرے دو بار اور ایک ہی نماز نہیں ہوتی کیا ہماری؟ آپ کی ایک ہی تراویح ہوئی، کتنی تراویح پڑھا تم نے آج؟ ایک. تراویح کی نماز ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے. کاسلا ہے دو نماز، تراویح کی ایک ہی ہے. سلام کتنے ہیں؟ اتنے سارے سلام ہیں. تو وتر کی نماز کتنی ہے؟ ایک ہے. سلام کتنے ہیں؟ دو سلام سے پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایسا بولنا سیکھیے آپ. تو اور ثبوت ہے اس کا، ہماری عقل سے کر رہے ہیں ہم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا پڑھتے تھے. اور ابن ابی شیبہ کی روایت بعض علماء نے ذکر کی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے. بہرحال قنوت وتر رکو سے قبل ہے یا بعد میں؟ جو قنوت یعنی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ وتر میں رکو سے پہلے ہے یا بعد میں؟ راجح قول یہ ہے کہ وتر سے رکو سے پہلے ہے، لیکن اگر کوئی رکو سے بعد میں پڑھ لے تب بھی اس کی ادا ہو جاتی ہے. یہ علماء نے قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو رکو سے پہلے ہی کرنا چاہیے. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر پڑھتے تھے، تین رکعت وتر پڑھتے تھے. کان یقرا فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلی، آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھتے تھے. وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. وفی الثالثۃ بقل هو الله احد، اور تیسری رکعت میں قل هو الله احد پڑھتے تھے. سب اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، اور قل هو الله احد. ویقنط قبل الرکوع، اور آپ قنوت کرتے رکوع سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے. فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ، جب آپ کی وتر آپ فراغت پاتے وتر سے سلام پھیرتے، قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ، آپ تین بار کہتے. جب وتر ہو جاتی، وتر کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وتر کے بعد بہت سارے لوگ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، کہاں سے لایا؟ فرض کے بعد ہے وہ. تراویح میں بھی پڑھتے ہیں لوگ، اس تراویح کے اندر نہیں ہو، یاد رکھیے اس کو اچھی طرح سے. ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جماعت کی عادت ہو گئی نا فرضوں میں، تو یہ بھی جماعت ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ سلام پھیرا تراویح میں دو دو رکعت پر، اور اس کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر. یہ ثابت نہیں ہے. یہ کب ہے؟ فرض نماز کے بعد ہے. تراویح میں اس طرح کا ثبوت نہیں ہے. اور جب پوری تراویح ہو جائے، وتر بھی ہو جائے، وتر کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس کو کھینچنا چاہیے. آخری مرتبہ کیا کریں؟ طویل اس کو پڑھیں. یطیل فی آخرہن، آخری مرتبہ ان کلمات کو کھینچ کے پڑھتے تھے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. سوال نمبر 20، کیا وتر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. تو معلوم ہوا کہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہونا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو کیا اس کے بعد نماز کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے؟ مثلا کوئی آدمی رات میں اس نے تراویح پڑھ لیا اول وقت میں، عشاء کے بعد میں، اب اٹھ گیا جلدی، 3 بجے نیند نہیں آ رہی، اب اس کا دل چاہ رہا پڑھنا کچھ، تو بیٹھے بیٹھے کیا کرے؟ تو نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے، کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے کہ جو آدمی قیام اللیل کر رہا ہے، عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں
قیام اللیل کرتے تھے جب آخری پیا حصہ رہتا تھا تو اس میں آپ نے بتایا کہ وتر کو آخری حصے کے لیے آخری نماز کے طور پر رکھو، لیکن اگر کوئی اول وقت میں پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد میں پڑھنا چاہتا ہے کچھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین خفیفتین وهو جالس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو ہلکی رکعتیں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. وتر کی نماز ہو گئی، وتر کی نماز کے بعد دو ہلکی رکعتیں بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھی ہیں. یہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک آدمی وتر کو رات میں آخری نماز بنائے، اخیر میں وتر پڑھے، یہ نہیں کہ اس کے بعد پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ وتر کی نماز کے بعد پڑھنا حرام نہیں ہے بلکہ پڑھا جا سکتا ہے. تو کوئی آدمی رات کی وتر کے بعد میں اگر دو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب ہے، ایسا کرنا اچھا ہے. کیا تراویح کے بعد کوئی آدمی مزید قیام کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 21. تو ایسا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. دیکھیے قیس بن طلق کہتے ہیں زارنا طلق ابن علی فی یوم من رمضان. طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات ہمارے ہاں آئے، وامسى عندنا وافطر، ہمارے ہاں پر شام ان کی ہو گئی تو ہمارے ساتھ انہوں نے افطار بھی کی. ثم قام بنا الليلۃ واوتر بنا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ قیام اللیل کیا اور وتر بھی پڑھی. ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه، پھر اپنے علاقے میں گئے، اپنی بستی میں گئے اور اپنی بستی میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو گئے بلکہ ان کی امامت کی. حتی اذا بقی الوتر، یہاں تک کہ جب صرف وتر باقی رہ گئی، صرف وتر باقی رہ گئی، قدم رجلا فقال اوتر باصحابک، انہوں نے اپنے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی کو کہا تم آگے بڑھو اور ان کو وتر پڑھاؤ. کیوں؟ فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وترانی فی لیلتی، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنا ہے. میں نے وتر کہاں پڑھ لی ہے؟ میری پچھلی نماز میں نے وتر پڑھ لی تو تراویح میری ہوئی اور وتر بھی ہو گئی، پھر اپنی بستی میں گئے ان کو بھی نماز پڑھائی. ان کی کون سی نماز ہے؟ ان کی بھی تراویح ہیں، انہوں نے آ کے ان کو بھی پڑھائی، لیکن وتر کیا ہو گئی؟ جب وتر باقی رہ گئی تو کہا کہ اب وتر میں نہیں پڑھا سکتا. تو تم میں سے کوئی آدمی، ایک آدمی کو آگے کر کے کہا تو پڑھا دے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنا ہے، ایک رات میں ایک ہی وتر ہے. تو ایک رات میں اور اگر پڑھنا جائز نہیں ہوتا تو یہ پڑھتے نہیں، لیکن وتر پڑھنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے نہیں پڑھایا اس کو. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ جاتا ہے، بہت دل بول رہا پڑھیں گے، تو پھر یہ سوچ کے کہ آخری نماز وتر کو بنا تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہی نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آخری نماز کس کو بنائیں؟ وتر کو بنائیں. اور گیارہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے. اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آدمی گیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تمہاری 20 بدعت ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. کوئی آدمی 20 پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو اس کو. اس کو آپ کہو 11 سنت ہے، افضل یہ کہ تو 11 پڑھ. لیکن اگر وہ بولتا ہے میں 50 پڑھوں گا، پڑھنے دو نا اس کو. اگر کوئی آدمی 20 سے زیادہ پڑھتا ہے تو حرام ہے؟ نہیں. 30 پڑھ، 40 پڑھ، 50 پڑھ، لیکن سب سے افضل اگر تجھ کو پڑھنا ہے 11 پڑھ. 11 ایسی پڑھ، 20 ایسی مت پڑھ. 11 اچھا، کیونکہ افضل نماز کون سی ہے؟ جس کا قیام لمبا ہو. افضل الصلاۃ طول القنوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، قول بھی ہے، افضل نماز وہ جس کا قیام لمبا ہو، جس کا قیام لمبا ہو. تو افضل یہ ہے، یہی قول امام شافعی کا ہے کہ لمبی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں رکعت کم ہو جانا چاہیے. لیکن کوئی آدمی زیادہ رکعت پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک، یاد رکھے، ہمارے علماء کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے. کوئی زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے. ہمارے لوگ بہت شدت کرتے ہیں اور مارم پیٹی پہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی زیادہ پڑھ رہا تو اس کو پڑھنے، اس کی مرضی، لیکن افضل کیا ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم 11 سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کسی کا جی چاہے پڑھنا ہو پڑھے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. تو میں نے کتنے کا حکم دیے؟ 11. کیوں زیادہ نہیں بولے انہوں نے؟ 11 کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے؟ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو افضل یہ ہے، افضل یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، کرنا چاہے کر سکتا ہے. وقت بیٹھ کے یہاں وہاں کی باتیں کرنے سے اچھا، اب بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں گھر کے لوگ، اب بولے 11 سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے، پھر گپ شپ، غیبت، فضول باتیں ادھر ادھر کی، یہ سب چیزیں کرنے کی بجائے آدمی عبادت کرے، تلاوت کرے، زیادہ بہتر ہے. تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ہمارے نزدیک افضل یہ ہے 11 پڑھے، اس کو بھی یاد رکھے. کچھ لوگ اب یہ نہ کریں اس سے، دیکھو بولے نا انہوں نے 11 سے زیادہ پڑھ سکتے، چلو تم بھی 20 پڑھو. آپ کیوں مصیبت کھڑی کر رہے ہیں اپنے لیے؟ آپ کو ہم نے چھوٹ دیا، آپ ہم کو چھوٹ دو. ہم نے آپ کو جائز کی چھوٹ دیا، ہم کو سنت کی چھوٹ نہیں دیتے آپ؟ سنت کی چھوٹ نہیں دے رہے آپ ہم کو، جائز کی چھوٹ، جائز پہ ضد کر رہے ہیں ہم کو، ہم سنت پہ ضد کر رہے ہیں آپ کو. سنت کتنی؟ 11. ہم بول رہے سنت ہی پڑھو، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس سے زیادہ جائز ہے. تو جائز پہ زبردستی کرنا جائز، سنت چھڑا کے جائز پہ زبردستی کر رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے یہ کر، تو یہ غلط ہے. افضل 11 ہے، لیکن جائز ہے کہ زیادہ پڑھے کوئی آدمی. تو یہ جو روایت جو میں نے ذکر کی ہے، اس کو امام احمد اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. وقت ہے ہمارے پاس، اذان کتنے بجے ہے؟ 5 بجے اذان ہے. ٹھیک ہے، وقت ہے اپنے پاس. رمضان شروع نہیں ہوا ویسے بھی، یہ ٹینشن ہے، پوری پبلک اسی کو دیکھتے رہتی، 9, 8 ساتھ کوئی راکٹ اڑنے والا ہے جیسا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مکلفین کے احکام کیا ہیں، یعنی کن کو روزہ رکھنا ہے، کنہوں نے نہیں رکھنا ہے، کون چھوڑ سکتا ہے، کون قضا، کون فدیہ، اس کے کیا احکام ہیں، کس پر روزہ ہے، کس پر نہیں ہے، کون روزہ رکھے، کون نہ رکھے. سوال نمبر 22، کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے، لیکن بہت سارے لوگ بچوں کو مار پیٹ کے زبردستی روزہ رکھاتے ہیں اور خود پان کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بڑوں پر فرض ہے. بعض لوگ بچوں کو ہار وار پہنا کے لاتے ہیں، اور لوگ بچے کو چھوڑتے ہیں مسجد میں، میرا بچہ افطار کے لیے، اور یہ جا رہا ہے، تم کہ ارے آپ بھی بیٹھو نا، میرا روزہ نہیں، تو آپ کا اس نے رکھا کیا؟ آپ کیوں نہیں رکھے؟ بولے بہت کام رہتا، ہم کیا فالتو بیٹھتے ہیں دن بھر، ہم بھی تو کام والے ہیں، ساری دنیا بھر لوگ کام بے کام ہیں، آپ کو کام ہے، دوسروں کو کام نہیں رہتا. عجیب، یہ ایسے ایسے عذر ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ اور مسئلہ ہے، بیمار ہے، آپریشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آنے کی چیز ہے، لیکن کام رہتا ہوں اس کو، بہت بہت اچھی بات ہے. آپ سیزن میں جب ہوتے ہو تب بھوکا رہنا پسند کر لیتے، بزنس میں، میٹنگ میں، اس میں اس میں، بھوکا رہ لیتا آدمی، اللہ کے لیے نہیں رہ سکتا، رہنا چاہیے، روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. تو بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاثة، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرى، وہ آدمی جو مجنون ہے، پاگل ہے، جس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی جو اپنے ہوش میں نہیں ہے، پاگل آدمی. یہاں شادی شدہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی نے بھیجا ہے کہ میسج، بولے آدمی کی عقل جو ہے، اس کی دماغ انسان کا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، جب سے پیدا ہوا تب سے کام کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی. جس شادی ہو جاتی کام کرنا دماغ چھوڑ دیتا ہے. کیا کیا لوگ بھیجتے ہیں آپ دیکھو. تو یہ واقعی پاگل ہے، جس کو مجنون کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے. تو اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، تکلیف کا قلم اٹھا لیا گیا، تکلیف یعنی شریعت کا مکلف ہونا. وعن النائم حتى يستيقظ، اور سوئے ہوئے آدمی سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ جاگتا نہیں. وعن الصبي حتى يحترم، اور بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس کو احترام ہونے تک، یعنی بالغ ہونے تک اس پر شریعت نہیں ہے. بالغ ہونے تک شریعت نہیں ہے. تو امام احمد ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا, اب یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے بچوں پر شریعت نہیں ہے, بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن کوئی بچوں کو رکھا نہ چاہے تو رکھا سکتا ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھا صحابہ عاشورے کے روزے کا جب حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صحابہ نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھایا اور ان کو ترغیب دینا چاہیے. اگر بچہ روئے آپ اس کا دل بہلا کے اس کا روزہ مکمل کرنے کی کوشش کریں, مار پیٹ سے نہیں, مار پیٹ سے نہیں. اگر بہت ہی ستا رہا بچہ, وہ اگر کھا لے, نہ آپ پہ گناہ ہے نہ اس پہ گناہ, اس پہ تو ہے ہی نہیں اور آپ پہ نہیں, آپ زبردستی مار پیٹ کے اس کو روزہ رکھواتے ہیں, یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اگر بہت ضد کریں توڑ دے روزہ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس پہ روزہ ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ نہیں رکھنا تھا تو نہیں, اب رکھا تو توڑ نہیں سکتا, ایسا نہیں رکھتا, وہ توڑ سکتا ہے, اس کا روزہ ہے ہی نہیں, اس کو ثواب ملے گا. اگر وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے, چاہے تو توڑ سکتا ہے. کیا حائضہ چاہے تو روزہ رکھ سکتی ہے؟ کوئی عورت ہے اس کی حالت میں, کہے دوسری نہیں رکھ رہی, میں اپنی طرف سے رکھتی ہوں, مجھ سے ہو جاتا روزہ, کوئی مسئلہ نہیں, رکھ سکتی ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے, چاہے تو بھی نہیں ہوتا ہے. کہ میں اپنے دل سے رکھنا چاہتی نہیں, اللہ نے معاف کیا میں تو رکھ رہی ہوں, نہیں نہیں رکھ سکتی ہے. جیسا ایک آدمی بغیر غسل کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, ویسی ایک عورت حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی, اور وہ بھی نہیں جس کو بچہ ہونے کی وجہ سے خون آتا ہے, جس کو نفاس کہتے ہیں, تو وہ بھی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی, اس کے لیے جائز نہیں. رکھی تو گناہگار ہوگی, رکھی تو گناہگار ہوگی. اسی طرح سے اگر عورت کو روزے کی حالت میں ہے اور مثلا ظہر کے وقت میں, عصر کے بعد افطار سے پانچ منٹ پہلے اگر اس کو حیض آ جاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. کیوں؟ روزہ مکمل نہیں ہوا. پانچ منٹ پہلے کھا لیا تو روزہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا اس کا. غروب سے پہلے اگر کھا لیتا ہے روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے عورت کو حیض آ جائے, اگر دن بھر ٹھیک تھی, پانچ منٹ پہلے اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. بولی سے اتنا دن بھر میں تینوں روزے سے, پانچ منٹ سے کیا ہوتا؟ پانچ منٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے. پانچ منٹ سے اگر پہلے روزہ اس کا حیض آ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کو چاہیے کہ اس کی قضا کرے. اس کی نیت کا, اس کے مجاہدے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, لیکن پھر روزہ رکھنا پڑے گا. اور ایک موقع اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیس اذا حادث لم تصلی ولم تصوم فذلک نقصان دینها. حائضہ عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا, عورت کے بارے میں فرمایا, کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہی تو اس کے دین کا نقصان ہے, یہی تو اس کے دین کی کمی ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, تو حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. سوال نمبر 24, مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہیں رکھنا بہتر ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کو روزہ رکھنا ہی چاہیے, کیونکہ پرانے زمانے میں تکلیف تھی, ابھی سہولت کا زمانہ ہے, اب روزہ چھوڑنا جائز نہیں. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دم اے سی والے پلین میں سفر کر رہا ہو اور اس کی مالش کرنے والے, ہاتھ پاؤں دبانے والے, ہوا اس کو کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں اور اس کو کہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو, نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے, کوئی تکلیف نہیں ہو, تب بھی اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سفر کے اندر مسافر کے لیے چھوٹ دی تو یہ نہیں بتایا تکلیف والے سفر میں چھوٹ ہے, بے تکلیف سفر میں چھوٹ نہیں. اللہ نے جب مسافر سارے مسافروں کو چھوٹ دی ہے تو آپ اس میں اپنی طرف سے اجتہاد نہ کریں تو یہ اچھا ہے, یہ سارے مسافروں کے لیے چھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو لہذا تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر سکتا ہے, یعنی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, چاہے کیسا بھی سفر کیوں ہو, آسانی کا ہو راحت کا ہو, چھوڑ سکتا ہے. اب بہتر کیا ہے, روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے؟
زیادہ سہولت آدمی کی کس میں ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. مثلا ایک آدمی رمضان میں گرما گرم میں روزہ رکھ لیتا ہے, سب کے ساتھ میں چل سکتا ہے, اور سفر میں لوگ روزہ اگر وہ روزہ رکھ لے, دوسرے بھی روزہ ہیں, سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے, اگر وہ روزہ دوسروں کے ساتھ رکھ لیتا ہے روزہ ہو جائے گا اس کا. لیکن رمضان جب چلا جائے گا اور سب کھا پی رہے ہوں گے گھر والے بھی, تو ایسے میں اس سے روزہ ہوگا نہیں ہوگا, مشکل ہو جاتا بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا. عین شعبان آتا اور ایک دم شعبان ختم ہونے لگتا تب جا کے اس کی جاگنا شروع کرتا ہو کہ اب روزے میرے باقی ہے, اور پھر لگاتار اتنا ٹائم باقی نہیں رہتا اس کا کہ روزے رکھ پائے, روزے رہ جاتے ہیں. پھر امام صاحب کے پاس آتا, قضا کرنا کہ فدیہ دینا, کیا دونوں کرنا کہ دونوں نہیں کرنا, کیا ماں. تو آدمی اگر کوئی ایسا ہے جس کے بعد میں نہیں ہوتا, بعد میں تکلیف ہوتی, اور ابھی سہولت ہے, تو افضل اس کے لیے ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے. لیکن اگر کسی کے لیے سفر تکلیف والا ہے, مشقت والا ہے, اور بعد میں وہ سہولت سے رکھ سکتا ہے, آسانی بعد میں ہے اب نہیں, تو اس کے لیے بعد میں رکھنا بہتر ہے. آسانی اب ہے روزے میں, بعد میں نہیں, تو اب رکھنا افضل ہے اس کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس میں آسانی ہے وہ بہتر ہے. کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حمزہ ابن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اجد بی قوت علی الصیام فی السفر فہل علی جناح. کہا کہ اللہ کے رسول, میں روزے کی طاقت محسوس کرتا ہوں, یعنی میرے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی سفر میں بھی, تو فہل علی جناح, اگر میں روزہ رکھوں تو کوئی حرج ہے اس میں؟ کیونکہ اللہ نے تو کیا کہا ہے, جو مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے, تو میں رکھ سکتا ہوں روزے میں, سفر میں روزے رکھ سکتا ہوں, تو اگر میں رکھوں تو کوئی مسئلہ ہے؟ انہیں نہیں رکھنا چاہیے کہ رکھنا چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی رخصت من اللہ, یہ جو روزہ نہیں رکھنا جو ہے سفر میں, یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے, آسانی ہے, چھوٹ ہے. فمن اخذ بها فحسن, جو اس چھوٹ کو لے لے تو یہ اچھا ہے. ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ, اور جو روزہ رکھنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے, جو چھوٹ لے لے اچھا ہے, جو روزہ رکھے کوئی پرابلم نہیں. معلوم ہے افضل روزہ چھوڑنا ہے. اصل کیا ہے روزے؟ کیونکہ اللہ نے ترغیب کس کی دی؟ چھوڑنے کی دی, تو افضل کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ چھوڑنا. لیکن اگر آدمی کی حالت دوسروں کے یہ جنرل رول ہے, علی الاطلاق روزہ چھوڑنا افضل ہے سفر میں, کیونکہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن اب کوئی آدمی ہے وہ رکھے کہ نہیں اپنے اعتبار سے سوچے, تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا, ان شئت فصم و ان شئت فافطر, اگر تو روزہ رکھنا چاہے رکھ, چھوڑنا چاہے چھوڑ. ایک اور روایت جس کو تمام نے اپنے فوائد میں ذکر کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایو ذالک ایسر علیک ففعل, تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر, تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر. اگر روزہ رکھنا آسان ہے بعد میں مشکل ہے رکھ, اگر روزہ چھوڑنا آسان ہے بعد میں مشکل ہے, بعد میں آسانی تیرے لیے بعد میں رکھ, اگر چھوڑنے میں تکلیف ہے. اگر روزہ رکھ سکتا ہے رکھ, اگر روزہ رکھنا مشکل ہے چھوڑ دے اس کو, تو تیری آسانی جس چیز میں ہے وہ تو کر. ایو ذالک علیک ایسر ففعل, یہ روایت صحیح اور صحیحہ میں امام الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو بقیہ سوالات انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے. اقول قولی هذا, استغفر الله لی ولکم. پچھلے مجلس میں مقا
متکلمین کے احکام ہم دیکھ رہے تھے کہ کس پر روزہ ہے اور کس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. کسی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ بچوں پر روزہ نہیں ہے, کسی طرح سے حائضہ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں, کسی طرح سے وہ عورت بھی جو نفاس کی حالت میں ہے, اور اسی طرح سے مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے یا روزہ چھوڑ دے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بعد میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے, اب مشقت ہے تو بعد میں رکھے, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ بعد میں نہیں رکھ پائے گا اور ابھی رکھنا آسان ہے تو سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے. اس مسئلے سے آگے بڑھ کر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو حیض کی حالت میں نفاس کی حالت میں عورت ہے, اگر اس سے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور یقیناً چھوٹیں گے, تو یہ نہیں کہ جیسے نماز کی قضا نہیں ہے روزوں کی بھی قضا نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا کرے لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے. جو نمازیں ہیں اس کی حالت میں چھوٹ جاتی ہیں بعد میں ان کی قضا نہیں ہے, لیکن حیض کی حالت میں نفاس کی حالت میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مسافر کے ایک مسائل کیا دیکھتے ہیں. سوال ہے سوال نمبر 25, کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ مثلا آپ کو جانا ہے 10 بجے کی آپ کی ٹرین ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ روزہ نہیں رکھنے والے, آپ 10 بجے سے تو روزہ نہیں یہ کر سکتے, تو آپ کیا کریں, سحری کرنا پڑے گی اور 10 بجے تک روزہ رکھنا پڑے گا, اس کے بعد اس کو توڑنا پڑے گا, کیا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر پر ناشتہ کر کے نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کو سفر میں جانا ہے, آپ کا سفر طے ہے. صحیح بات اس میں یہی ہے کہ ایک آدمی جو سفر میں نہیں جا رہا ہے تو وہ سفر میں جا رہا ہے تو ایسا آدمی مسافر گھر پر کھانا کھا سکتا ہے, اس کے لیے سحری کرنا لازم نہیں ہے. محمد بن کعب کہتے ہیں اتائی تو انس بن مالک, انس بن مالک فی رمضان, میں انس بن مالک کے پاس رمضان کے مہینے میں آیا, وہ یرید سفرا وقد رحلت له راحلته, ان کا ارادہ سفر کا تھا اور ان کے لیے سواری راحلہ بالکل تیار تھی, اونٹ کو بالکل ریڈی کر کے چھوڑا ہوا تھا, انہوں نے سفر کا ڈریس لباس پہنا, اور کھانا منگوایا, سفر میں گئے نہیں ابھی نکلنے والے ہیں, کھانا منگوایا اور کھایا, فقلت له سنن, میں نے ان سے پوچھا سنت ایسا کرنا, قال سنن ثم رکھ, میں نے کہا ہاں ایسا کرنا سنت ہے, اور پھر اس کے بعد وہ سفر میں روانہ ہو گئے. تو اس کو امام ترمذی نے روایت کیا, صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر اگر یقین ہو اس کو کہ مجھ کو سفر میں جانا ہے تو اگر وہ روزہ نہ رکھے صبح سے ہی اور سفر میں جانے سے پہلے اگر کھاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کھا سکتا ہے. کیا مسافر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑ سکتا ہے؟ کسی نے روزہ رکھ لیا سفر میں پھر بعد میں لگا کہ ابھی تھوڑا بھاگ دوڑ بڑھ گئی ہوئی تو اب روزہ میں توڑوں یا نہیں توڑوں, تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے, اس کی ایک قضا روزے کی وہ رمضان کے بعد میں کرے گا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ تعام الفطر فی رمضان, رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے, فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس, آپ نے روزہ رکھا اور آپ سفر کرتے کرتے قراء الغمیم پہنچے, غمیم پہنچے اور لوگ بھی روزے سے تھے, فبلغه ان الناس قد شق عليه الصيام, آپ کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں کو روزہ بہت ہی بھاری پڑ رہا ہے سفر میں اور تکلیف ہو رہی لوگوں کو, فدعا بقدح من الماء بعد العصر, آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک برتن منگوایا, پیالہ منگوایا, فشرب والناس ينظرون, اور آپ نے لوگوں کے سامنے پیالہ اٹھایا اور پیا اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد کا ہے, وہ اول عصر ہوتی تھی زمانے میں, اس کے بعد گرمی باقی رہتی تھی, تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کو پی لیا سب کے سامنے, لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے, فافطر بعض الناس وصام بعض. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے تو آپ کو دیکھ کر روزہ اپنا توڑ دیا. آپ کو بھی روزہ تھا, آپ نے روزہ آخر کے بعد توڑ دیا. آپ کو دیکھ کر بعض صحابہ نے بھی توڑ دیا. کچھ لوگ ایسے رہ گئے جنہوں نے اب بھی روزہ نہیں توڑا, پھر بھی روزہ رہے. فافطر بعض الناس وصام بعض فبلغه اننا صاموا. آپ تک یہ خبر پہنچی کہ اب بھی کچھ لوگ روزہ رکھے ہی ہوئے ہیں, توڑ رہے ہیں اپنا روزہ. فقال اولئک العصاة, آپ نے کہا وہ نافرمان لوگ ہیں. وہ نافرمان لوگ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کی مشقت کی وجہ سے اپنا روزہ توڑا, تاکہ آپ توڑیں گے تو لوگ بھی توڑیں گے, اور یہ لوگ روزہ ابھی بھی نہیں توڑ رہے ہیں اور لوگوں کو اور کنفیوز کر رہے ہیں کہ روزہ توڑنا ہے کہ رکھنا ہے. اور نبی کا عمل انہوں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا. جب ہمارے نبی نے روزہ توڑ دیا تو ہم کون ہوتے روزہ جاری رکھنے والے؟ تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة, یہ نافرمان لوگ ہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا, اسی طرح سے ترمذی, نسائی, ابن حبان اور ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور الفاظ نسائی کے. تو یہ روایت مسلم کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عارضے کی وجہ سے, کسی وجہ سے آدمی کو لگے کہ اب روزہ جاری نہیں رکھنا چاہیے, تو سفر میں وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان بہت بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ چکا ہے کہ اچھے نہیں ہوں گے, یہ بیماری زندگی بھر کے لیے ہے, اور اس بیماری کی وجہ سے وہ آدمی روزے میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہو, تو ایسا آدمی کیا کرے؟ عطا یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں سمع ابن عباس یقرأ, انہوں نے ابن عباس کو قرآن کی آیت پڑھتے سنا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو لوگ روزے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے فدیے کے طور پر. تو ابن عباس نے کیسے پڑھا اس کو؟ پڑھا وعلی الذین یطوقونہ فلا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, وہ لوگ جو روزے میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے, یہ ان کے لیے کافی ہے. قال ابن عباس لیس فی منسوخ, ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. ہوا الشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ, ایک دم بوڑھا آدمی, ایک دم بوڑھی عورت, لا یستطیعان ان یصوما, جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. فیطعمان مکان کل یوم مسکینا, تو یہ لوگ ہر روزے کے بدلے میں ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب التفسیر میں, صحیح بخاری میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم بوڑھا مرد, ایک دم بوڑھی عورت, اگر ان کو روزے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں, اور چاہے تو وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں, یہ ان کی طرف سے فدیہ ہے, ان پر کوئی قضا نہیں, کیونکہ بڑھاپا جانے والا نہیں ہے, اب یہی چلنے والا ہے. اگر ایک آدمی مسکین کا کھانا ہر دن دینے کی بجائے روزانہ کون جا جا کے دے, اگر وہ ایک ساتھ 30 مسکین کو کھانا کھلا کے 30 روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو چلتا ہے کیا؟ چلتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہ ضعف عن الصوم عاما, انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک سال ان کا حال یہ ہوا کہ بہت کمزور پڑ گئے. فصنع جفنة من طریب, تو انہوں نے ایک بڑا برتن بھر کے کھانا بنایا اور سرید بنائے. سرید ہوتا ہے گوشت اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں, اس کو سرید کہتے ہیں عربی میں. وضع 30 مسکینا فاشبعهم, اور انہوں نے 30 مسکین بلائے اور 30 کو کھانا کھلا دیا, بس ان کا کام ہو گیا. تو 30 روزے جو انہوں نے نہیں رکھے, 30 روزوں کا ایک ساتھ فدیہ اگر ایک ہی دن میں آدمی دے دے تب بھی چلتا ہے. اس کو امام الدارقطنی نے سنن میں روایت کیا, یہ صحیح روایت ہے. مریض روزہ رکھے یا نہ رکھے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے مریض کے لیے چھٹی رکھی ہے. اللہ نے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, لہذا جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. تو معلوم ہوا کہ مریض کے لیے گنجائش ہے کہ اگر وہ روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اگلے دنوں میں رمضان کے بعد روزے مکمل کرے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور وہ لوگ جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیں. اس میں البقرہ کی آیت نمبر 184 ہے. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, یہ جو آیت ہے کہتے ہیں يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ, یوتیپونہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کے اندر شدت محسوس ہوتی ہے, مشقت محسوس ہوتی ہے. فدیۃن کہتے فدیہ ہے, کہتے طعام مسکین واحد, ایک مسکین کا کھانا انہوں نے کھلانا ہے. فمن تطوع خیرن, اور جو آدمی اپنی طرف سے خود سے زیادہ دے, کہتے ہیں طعام مسکین آخر, ایک مسکین کا کھانا تو اس نے دینا لازم ہے, لیکن اگر ایک اور مسکین کا کھانا انہیں دو کا دیتا ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے. کہتے ہیں لیست بمنسوخۃ فہو خیر لکم, یہ آیت منسوخ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وان تصوموا خیر لکم لا یرقص فی ھذا الا للذی لا یطیق الصیام او مریض لا یشفا. کہتے ہیں کہ اس میں وہ شخص مراد ہے کہ جو آدمی روزے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا ہے, ایک دم اتنا کمزور ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے روزہ, یا وہ آدمی جو ایسا مریض ہے جس کو شفا نہیں ہے, ایسا مریض جس کے بارے میں ڈاکٹر بول چکا ہے کہ اب یہ ایسے ہی رہیں گے, جس کی شفا کی امید نہیں ہے, اللہ اس کو شفا دے تو اور بات ہے, پر اس کو تو نہیں معلوم شفا ہونے والی ہے, اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ ایسا ہی رہے گا کہ بستر پر پڑا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, اب موت ہی آئے گی, ایسا لوگ سمجھ رہے ہیں. تو ایسا آدمی رمضان کا مہینہ پائے اس کی طرف سے ایک مسکین کا کھانا دینا لازم ہے, اس پر روزے نہیں ہیں. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. سوال نمبر 30, اگر ایک عورت حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو, ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا گود میں بچہ ہے, گود میں بچہ یعنی دودھ پینے کی عمر میں, کب تک دودھ ہے بچے پر, دو سال تک, ڈھائی نہیں دو سال تک ہے, حولین کاملین اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا. تو ایسی عورت جو حاملہ ہو, پریگنٹ ہو, یا اس کا بچہ دودھ پیتا ہو, یعنی اس کا دودھ پیتا ہو, تھوڑا آگے ہو کر بیٹھیں, بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائیں. جو آدمی دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں وسعت پیدا کرے. آگے آئیے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسعت کی دعا ان لوگوں کے لیے کی جو مجلس میں دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں, ورنہ آدمی اس کو ہیلو بولے تو ہلتا بھی نہیں اور گھور کے بھی دیکھتا, گھر پہ لے کے جائے گا جگہ کیا کرے گا, تھوڑا آگے وہ جگہ کچھ اس میں سونا ہے اس کے نیچے کہ پیٹرول ڈالر کیا ہے, تھوڑا آگے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آدمی تھوڑا آگے سمیٹ کے بیٹھے اپنے آپ کو آگے کر دے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ بنے. تو جو عورت حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو, اگر اس کی میڈیکل پرابلمس ہو اور دودھ پلانے کی وجہ سے یا حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہو اور اگر آپ روزہ رکھو گی تو آپ کو نقصان ہوگا یا بچے کو نقصان ہوگا, اگر ایسی سچویشن ہے تو وہ عورت کیا کرے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا خافت الحامل على نفسها, جب ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ عورت اپنے آپ پر ڈر رہی ہو, والمرضع على ولدها في رمضان, یا وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اس کو بچے کا ڈر ہو, اپنے بچے پر ڈر ہو یا اپنے اوپر ڈر ہو, کہتے ہیں قال یفطران ویطعمان مکان کل یوم مسکینا, تو وہ روزہ نہ رکھیں اور وہ ہر مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلائیں, ولا یقضیان صوما, اور ان پر روزے کی قضا لازم نہیں ہے, ان پر روزے کی قضا نہیں ہے. اس کو تفسیر طبری نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک عورت اگر حاملہ ہو یا دودھ پلاتی ہو, اگر وہ مشقت محسوس کرتی ہے یا پریشان ہو جائے گی یا اس کو بیمار ہو جائے گی یا اس کو یا بچے کو نقصان ہوگا, تو ایسی عورت روزہ چھوڑ کر ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. لیکن ایسی حاملہ عورت ہے یا ایسی دودھ پلانے والی عورت ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا نہ بچے کو ہوگا, وہ بھی خود ہٹی کٹی ہے, بچہ بھی اچھا مضبوط ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہونے والا ہے, تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں. وہ نہ عورت پوچھے گی کہ حاملہ ہے تو چھوڑ دو, تو ایسا نہیں. اگر اس کو ڈر ہو اپنے اوپر اور اپنے بچے پر, تو یہ ڈاکٹر سے پوچھے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, روزہ رکھنا ہے, میں رکھ سکتی ہوں کہ نہیں رکھ سکتی. اسی طرح سے سال نمبر 31, روزوں کی جو قضا ہے وہ رمضان کے بعد لگاتار کرنا چاہیے یا الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, یعنی جمعہ کا روزہ چھوٹا تھا تو جمعہ کو ہی رکھنا پڑے گا, ایسا ہے کیا؟ نہیں ایسا. یا ایک ساتھ تین روزے چھوٹے تھے تو ایک ساتھ تین رکھنے پڑیں گے, ایسا ہے؟ نہیں ایسا نہیں, بلکہ جتنے چھوٹے ہیں ان کو آگے کے دنوں میں جس طرح سے چاہے رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں روزوں کی قضا کر لے, گنتی پوری کر لے. تو باقی دن پورے رمضان کے بعد سے اگلے سال تک اس کو مل رہے ہیں, جب چاہے وہ اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں کہتے ہیں لا باس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدة من ایام اخر, کہ اگر کوئی آدمی روزوں میں تفریق کرتا ہے, آج ایک رکھا پھر اگلے ہفتے پھر اگلے مہینے ایک رکھا, اس طرح سے اگر کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے, رمضان کے علاوہ کسی بھی دن میں وہ روزہ رکھ کر گنتی پوری کر سکتا ہے. یہ بخاری کی روایت. اور آگے آئیے, سحری اور افطار کے کیا مسائل ہیں؟ سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری کا افضل وقت وہ ہے جو فجر کے طلوع فجر کے پہلے پہلے کا ہوتا ہے, جو سحری کا وقت ختم ہونے سے بہت نزدیک کا وقت ہے وہ افضل وقت ہے سحری کے لیے. یہ نہیں کہ آدمی رات میں 12 بجے کھا لے اور مجھے ہوگی میری سحری, یہ افضل وقت نہیں ہے, بلکہ افضل وقت وہ ہے جو آخری وقت ہوتا ہے. ہاں ٹائم ختم ہونے کے لیے بھی کھا رہا یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹائم ختم ہونے کے بعد نہیں کھانا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تطہر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کی. فلما فرغ من سحورهما, جب دونوں کے دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے, قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ وصلى, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فقلنا لانس, راوی کہتے ہیں ہم نے انس سے پوچھا کم کانا بین فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاۃ, آپ کا سحری سے فارغ ہونے میں اور نماز پڑھنے میں بیچ میں ٹائم کتنا تھا, کتنا گیپ تھا؟ فجر کی سنت اور سحری, ان دونوں میں ٹائم کا فاصلہ کتنا ٹائم تھا اس میں؟ قال كقدر ما يقرا الرجل 50 آية, ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے کتنا ٹائم تھا؟ ایک آدمی 50 آیتیں تراوی کی جیسی نہیں, 50 آیتیں ویسی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. الحمد للہ رب العالمین, رکنا پھر اگلی پڑھنا, اسی 50 آیتیں پڑھنا. تو اتنا فاصلہ سحری اور دو رکعت میں آپ کے خواہش کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم اینڈ میں سحری کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آدمی 2-3 بجے کھا کے بیٹھ جائے یا سو جائے اور پھر ڈائریکٹ فجر میں اٹھے, یا پھر سیدھا چاش میں اٹھے. چاش کی نماز کا وقت ہوگا, چلو اٹھو, وہ وقت ہے فجر چھوڑ. بہت سارے لوگ رات میں دیر تک جاتے ہیں اور پھر جو سو جاتے ہیں, اب سوچتے ہیں کہ اگر سو کے اٹھنا تو ہوگا نہیں سحری کے وقت میں, تو نماز بھی تو چلتا سحری نہیں جانا چاہیے. اب 2-3 بج گئے ہیں, اب 5 بجے تو کون جاگے گا, تو اب سحری خطے میں کون ڈالے گا؟ سحری کر لو,
نماز اللہ مالک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن پیٹ غفور الرحیم نہیں ہے، پیٹ بڑا خطرناک ہے، پیٹ دکھ دے گا، پیٹ معاف نہیں کرے گا. تو ایک آدمی جو ہے اس طرح سے رات میں دو تین بجے سحری کرے مناسب نہیں ہے. افضلیت کو چھوڑنا ہے اگرچہ جائز ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے، خلاف سنت سے. تو مثلا نمبر 33، اگر کھاتے ہوئے سحری کا وقت ختم ہونے کا علم ہو جائے، مثلا ایک آدمی نے اٹھا کھانے کے لیے اور معلوم پڑا سحری کا وقت ختم ہو گیا، حیران ہوا، اذان ہوئی، اب اس کو دیکھتے دیکھتے آنسو بہاتے ہوئے نیچے رکھ کے یا کیا کرے، اور دن بھر سوچتا رہے آج میرے سے ایک بہت چیز ان کی رہ گئی، آج میرا بہت لاس ہو گیا ہے، پورا دن آفس میں جھگڑے گئے، کیا کرے. سنت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر واقعی اس نے اٹھا لیا تھا کھانے کے لیے اور یا پینے کے لیے اور اعلان ہو جائے تو وہ کھا لے یا وہ پی لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والإناء على يده، تم میں سے کوئی اذان سن لے، یعنی اس زمانے میں اذان ہی اعلان تھا، یعنی ہمارے زمانے میں 15 منٹ بعد اذان ہوتی، کار کار والے اذان نہیں ہوئی تک، اور ہوئی تو بولے وہ مسجد کی بڑی مسجد کی نہیں ہوئی. اذان آج الگ الگ ہوتی ہے، ٹائم سب کا سیم ہے، لیکن اذان کوئی مؤذن 10 منٹ بعد دیتا ہے، کوئی 15 منٹ بعد دیتا ہے، فوراً نہیں دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں اذان ہی اعلان ہوا کرتا تھا، ٹائم ہو گیا. تو جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن پینے کا اس کے ہاتھ میں ہو، پینا پینے کے برتن کو کہتے گلاس جس کو ہم بول سکتے ہیں، فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، وہ برتن اس وقت تک کے نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت اسے پوری نہیں کر لیتا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی لقمہ اٹھا لیا، کھجور اٹھا لیا، کچھ کھانے کے لیے اٹھا لیا، پینے کے لیے برتن اٹھا لیا، وہ جو بھی اٹھایا ہے کھا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بائیں ہاتھ سے پلیٹ اٹھا لے. بولے حدیث میں نہ کھائے تک برتن مت رکھو، اتنا بڑا تھالا لے کے پورا کھا رہا اور وہاں جمع بھی ہو رہی، حدیث پہ عمل ہے. تو لوگ بولیں گے بھائی اس سے اچھا تم تکلیف کرو، سمجھ میں آ رہی نا، ایسا کچھ بھی اشتہار نہیں کرنا. ایک ایک آدمی نے اٹھا لیا اور کھا لیا کہ اس میں پوری جان اٹکی ہوئی رہے گی اس کی، پورے رنگ پر رات تک افطار تک وہ سوچتے رہے گا بہت بڑا لاس ہو گیا، اپنا محرومی کا احساس اندر رہے گا. تو وہ نیت اس کی اس میں اٹکی نہ رہے، آدمی اٹھا کے اس کو کھا لے اور باقی چھوڑ دے، یعنی کہ پورا دسترخوان پورا جتنا چھوڑ کے گئے سب لوگ پورا کھاتا رہے، نہیں کرنا ایسا. اس کو امام احمد، حاکم اور ابو داؤد نے روایت کی اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے افطار کا مسنون وقت کیا ہے؟ کچھ لوگ افطار کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ بولتے ہو گیا وقت، ٹھہرو ٹھہرو ادھر تھوڑا احتیاط کرتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو 5 منٹ کبھی زیادہ منٹ، خواہ مخواہ کا احتیاط کرتے ہیں. جب مانو میں سورج ڈوب گیا ٹائم ہو گیا، نہیں ڈوبا تو پھر ٹھہرو، لیکن اگر ڈوب گیا سورج، اگر سورج غروب ہو چکا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، اس کے بعد احتیاط کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے بعد سنت یہ ہے سورج ڈوبتے ہی افطار کیا جائے. ہاں سورج کے ڈوبنے میں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پھر احتیاط صحیح ہے، اگر معلوم نہیں پکا نکلا ڈوبا ڈوبا اور نہیں ڈوبا تو آپ کیا کرنا ہے، ڈوبا ہوں گا جان دو کھا لو، نہیں آپ احتیاط کریں، ہو سکتا ہے نہیں ڈوبا ہو. تو اگر پکا معلوم نہیں ہے سورج ڈوبا، شک ہے رکے گا، یقین ہے ڈوب گیا کھا لے گا، پھر اس کے بعد کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں فون کر رہا ہوں، وہاں فون کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ، کوئی ضرورت نہیں. جب یقین ہوگا قرآن میں تھا سورج ڈوب گیا، ٹائم ہو گیا، افطار کر لینا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت ہمیشہ فطرت پر یا سنت پر باقی رہے گی، سنت پر باقی رہے گی جب تک کہ وہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے تک انتظار نہ کرے. بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، اتنا احتیاط کرنا میرا اگر روزہ نہیں کھول رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. وہ امت فطرت پر رہے گی، سنت پر رہے گی جب تک کہ وہ ستارے نکلنے تک اپنے روزے کو جاری نہ رکھے. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوضع على جسده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ روزہ ہوتے تو ایک آدمی طے کر دیتے کسی اونچائی پر، ٹیکڑی پر، کسی اور اونچی جگہ پر ایک آدمی کو ذمہ داری دیتے تم وہاں رہو،
فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، جب وہ آدمی کہتا سورج ڈوب گیا تو آپ کیا کرتے؟ افطار کر لیتے. معلوم ہوا کہ سورج ڈوب جانے پر افطار کر لینا چاہیے. تو افطار کا وقت کون سا ہے؟ سورج ڈوبنے کا وقت افطار کا ہے. اور اس میں دیر کرنا چاہیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے ابھی تھوڑا ٹھہرو اور مجاہدہ کریں گے، کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں. کوئی آدمی سوچے کہ باقی سب کھا رہے اور میں بیٹھوں گا، خاص بندہ اللہ کا، کہ اللہ سب کھا رہے میں ابھی بھی تکلیف اٹھا رہا، فضیلت کا عمل ہے، کرتا ہے سر، صحیح ہے سر؟ نہیں. اب کوئی فضیلت نہیں ہے، غروب ہو جانے کے بعد کوئی فضیلت نہیں. ابھی جو بھی فضیلت ہے وہ کھانے میں، ابھی کھانے میں. ایسے تو بہت ہی کم ہوں گے جو روکتے ہوں گے، روکنا پڑتا ہے جو زیادہ ہے. اگر روکنا ٹائم نہیں ہوا میری گھڑی اور تیری گھڑی آگے، اللہ معاف کر، چلتا نا کیا ہوتا، تم بھی کرو میرے ساتھ، نہیں چلتا. وقت اپنا صحیح رکھیں، اور اگر واقعی شک ہے وقت میں تو تھوڑا رکیں، خام خواہ جلدی نہ کریں. سورج ڈوب جانے کے بعد احتیاط کرنا غلط ہے. اس کو امام حاکم ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور اصحیہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. کس چیز سے صحیح افطار کرنا افضل ہے؟ اس میں تو ویسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھر کا سب کھا لیتی پبلک، لیکن اس میں افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے، کیسے ترتیب ہے افطار کے اعتبار سے؟ دیکھیے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم السحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے. تو معلوم ہوا کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ کھجوریں کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ آدمی کچھ کھاتا ہے تو منع نہیں ہے، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. یہ سحری کے لیے ایک چیز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کھاتا ہے تو گناہ نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو جان تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ نہیں ہوتی. تو کھاؤ پیو نے تم کو آزاد چھوڑا ہے، جو بھی کھانا ہے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سحری کے وقت تک کھا سکتے ہیں، ختم ہوئے. اس کو یہ جو روایت ہے ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے افطار کرتے تھے گیلی کھجوروں پر. نمبر ایک، نماز پڑھنے سے پہلے افطار ہونا چاہیے، نماز کے بعد نہیں. دو، اس کو گیلی کھجوروں پر افطار کرنا چاہیے. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبًا فَعَلَى التَّمَرَاتِ، اگر گیلی کھجوریں نہیں ملتی تھیں تو پھر سوکھی کھجوریں ہی آپ لے کر اس پہ افطار کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَوَاتِ مِمَّا، اور اگر آپ کو سوکھی کھجوریں بھی نہیں ملتی تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے، یہ آپ کی افطار ہو جاتی. تو گیلی کھجوریں وہ نہیں ملی تو سوکھی کھجوریں، اور وہ نہیں ملا تو پانی. تو یہ آدمی کے افطار کا، یہ اس سے افطار کرنا چاہیے. بعض لوگ پانی اور نمک لیتے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں، پانی اور نمک، نمک بول کچھ تو کھانا پڑے گا، کچھ نہیں کچھ نمک، خاص طور سے عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ بہو سے بس نمک لا جلدی سے، کچھ نہیں بنا نمک لا، کیونکہ بھیجا اس کو کھجور لانے کے لیے، گیا تو آ رہا نہیں، کہاں مسجد میں گیا کہ وہاں بول رہا کہ کیا کر رہا، گاڑی پنکچر بھی معلوم نہیں. اب کیا کرتی ہیں، جلدی سے نمک لاؤ، ٹائم ہو گیا، اور نمک کھا کے، اور نمک سے اور پیاس لگتی. تو نمک سے افطار کرنا کوئی سنت نہیں ہے، اس میں کوئی دین میں نمک کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے کہ نمک کھانے سے اتنا ثواب ملتا ہے، نمک کھانے سے ہی ہوگا، تو اس طرح کی کوئی اصل نہیں ہے. بلکہ پانی پینا چاہیے، کوئی اگر دین سمجھ کے کرے تو بدعت نہیں ہے، دین سمجھ کے کرے تو بدعت. تو پانی سے افطار کرنا اگر کچھ نہیں ہے تو افضل ہے. اس کو ابو داؤد، احمد اور ترمذی نے روایت کیا، صحیح حسن درجے کی روایت ہے. افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی لکا سنتو وبک آمنتو وعلیک توکلتو، سب کو یاد ہے، وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو فتقبل منی. اور منی بولتے کسی کی نہ آواز سنتے نہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں. منی کے بعد ایسا دوڑتے ہیں کہ کسی کی سنتے نہیں، ابھی سننی ہو جاتے ہیں، کھا پورا کھا.
کوئی کچھ پوچھا تو
پہلے کہانی میں بعد میں اس کے بعد
کچھ لوگ اچھا اس کو بات ملا کہ کون کھانا چاہتا کیا
کیا پڑھنا چاہیے کوئی آدمی افطار کرے بسم اللہ سے افطار کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ رہا
کھانا کھا رہے قرآن پڑھ رہا
بسم اللہ الرحمن کب ہے
کب کسی کو خط لکھ رہا اب کس کو خط لکھ رہا
نہ قرآن پڑھ رہا قرآن کی تلاوت کے وقت میں خط لکھتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن کھاتے وقت میں کیا ہے بسم اللہ
بس بسم اللہ وعلی برکت اللہ
یہ بھی ثابت ہے نہیں
میرے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں
صرف بسم اللہ سے آدمی کھانا شروع کرے چاہے وہ افطار ہو یا سحری ہو یا کچھ بھی ہو اس کے لیے اس کے پہلے کوئی دعا نہیں اللہم لک الحمد علی رزقک کا آپ کا تو بھی ضعیف ہے صحیح نہیں ہے وہ بھی کہا امن تو وغیرہ میرے لیے کہیں بھی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں مسجدوں میں پڑھاتے ہیں دعا آدمی جو بیٹھے رہتے ہیں وہ پہلے اللہم انی تو طے کر لیتے پہلے کیا ہے نشانہ بالکل جیسے ریس میں ہوتا ہے نا ون ریڈی اسٹڈی گو ایسے شروع ہوتا ہے کہ پہلے بیٹھے اللہ معنی ہاں یہ کھجور میرے سامنے تھی پہلے قبضہ کہاں کرنا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں
خواتین کو شاید یہاں کی آواز نہیں پہنچی وہاں کی آواز کی وجہ سے لہٰذا وہاں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ خواتین خاموش رہیں خواتین کے حصے میں عورتیں بہت بات کر رہی ہیں
اتنی قیمتی باتیں آپ سنبھال کے رکھیں اجتماع کے بعد میں آپس میں جمع ہو کے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے کہ دینی گفتگو چل رہی ہو قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس میں ہم دنیا کی باتیں آپس میں کریں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کریں اللہ سے کریں ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے خاموش رہیں اور لوگوں کو خلل پیدا ہو رہا ہے وہیں سے خواتین کی طرف سے یہ گزارش آئی ہے کہ خواتین کو خاموش رہنے کے لیے کہیں ایک انسان اتنا بولے کہ لوگ اس کو چپ بیٹھنے کے لیے بولیں اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے
لوگ بول رہے ہیں چپ بیٹھ اتنا بول رہا ہے اس سے کیا امپورٹنٹ بات ہے
تو ایسی باتیں نہ کریں خاموش رہیں اور اگر واقعی آپ کو بات کرنا ہے تو عشاء کے بعد میں آپ کو پورا ایک گھنٹہ آپ کو ملنے والا ہے آپ کھانا نہ کھائیں آپ بات کریں کوئی منع نہیں کرے گا کوئی منع نہیں کرے گا تو آپ کیوں اتنی باتیں کرتی ہیں
اور ویسے مشہور چاہتے ہیں کہ دو عورتیں آپس میں ساتھ میں آزو بازو بیٹھی ہیں اور خاموش بیٹھی ہیں اگر کوئی خبر دے تو بالکل سچا مت مانو اس کو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ایک بھائی ہمارے بولے دو عورتیں تھیں گونگی تھی وہ اشارے سے بات کر رہی تھی
اللہ رحمت سوچیے کیا ہے
اتنا بولنا مطلب آدمی کی عزت کبھی رکتا ہی نہیں کیا ہے بعض عورتیں بولتی ہیں اس کی بات کی نا منہ دکھ رہا کیوں بات کیے بھائی اتنا منہ دکھنے تک بات کر رہے سننے والے کا سر دکھ رہا آپ کو نہیں معلوم آپ کا منہ دکھ رہا سننے والے کا سر دکھ رہا ہے سن سن کے اتنی بات تو عورتیں جو ہیں خاموش رہیں کتاب سنیں اور دوسروں کو پریشان نہ کریں اور پیچھے والے آگے آ جائیں اور یہ نہ کہیں ایک بار بولو تو آپ بھی ایسا اتنا آگے آ جاؤ کہ دوسری بار موقع نہ دے آگے آنے افطار پہ وہ کیا کہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے افطار کے بعد جب آپ کھا لیتے کچھ پیتے پانی وانی پیتے آپ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے کیا دعا ہے ذهب الظمأ پیاس چلی گئی وبطلت العروق اور رگیں حلق تر ہو گیا گیلا ہو گیا وثبت الاجر ان شاء اللہ اور اجر ثابت ہو گیا اجر پکا ہو گیا ان شاء اللہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنا چاہیے جیسے آدمی کھا لیا تھوڑا اس کو مطلب لگا کہ ہاں ہو گیا اس میں آدمی موقع دیکھ کے دعا پڑھے اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے روزے میں کیا چیزیں کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 33 روزے میں اگر کوئی آدمی بھول کے کھا پی جائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه جو آدمی بھول کے کھا لے
کوئی آدمی بھول کے کھا گیا یا آدمی کا روزہ ہے تو ایسا آدمی کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ فلیتم صومہ, وہ اپنا روزہ پورا کرے. فانما اطعمہ اللہ وسقا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا. کوئی آدمی کہے روزے میں کھا لیا بھول کے, اب اس کے بعد یاد آیا تو اب روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا, لیکن کھایا نا میں نے, اللہ نے کھلایا, اللہ نے اپنی طرف سے کھلایا, لیکن تیرا روزہ جاری ہے. تو بھول کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ لیکن آدمی کو اپنے دل میں معلوم ہے کہ بھول کے کھایا یا اپنے آپ کو بھلا کے کھایا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو بھول کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. سوال نمبر 38, کیا رمضان میں بیوی سے جماع جائز ہے؟ بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ درس میں ہم نے سنے رمضان میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے, تو پورے رمضان میں نہیں کر سکتے بیوی سے صحبت؟ تو یاد رکھیں, رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے. تو روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحری تک کا وقت ہے, اس میں رمضان کی راتوں میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ یہ ضروری ہے نہ یہ حرام, بلکہ کیا ہے, جائز ہے, یہ جائز ہے. خاص طور سے وہ لوگ پریشان ہو کے فون کرتے ہیں جن کی لوگ رمضان میں نکاح کر دیتے ہیں, کیا ہے یہ روزے. تو رمضان میں نکاح جائز ہے لیکن بہت بڑا امتحان ہے, یا رمضان کے قریب قریب کسی کا شوہر اس سے پہلے جو ہے شعبان میں نکاح ہو گیا تو بہت تعبان ہو جاتا ہوں. تو کیا رمضان میں بیوی سے صحبت آدمی کر سکتا ہے؟ روزے کے علاوہ وقت میں, روزے کے علاوہ وقت میں وہ بیوی سے صحبت کر سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیوی سے صحبت کرنا, جمع کرنا, انٹرکورس کرنا حلال کیا گیا ہے, فرض نہیں ہے, حلال ہے. تو کوئی آدمی اس لیے رمضان کی آخری راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے دور ہو جاتے تھے. تو رمضان کی راتوں میں ایک آدمی کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے. اس کو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. اس کے ضمن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الرفث سے مراد یہاں پر جمع ہے, اور یہی قول ابن عباس, عطا, مجاہد, سعید بن جبیر, طاؤس, سالم ابن عبداللہ, عمر ابن دینار, حسن بصری, قتادہ, زہری, ضحاک, ابراہیم النخعی, سدی, وعطاء القرطانی, مقاتل ابن حیان, سب کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے, تمہارے لیے رفث حلال کیا گیا, یعنی رمضان کی راتوں میں بیوی سے صحبت کرنا حلال کیا گیا, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں. روزے میں اگر کوئی انسان بیوی سے صحبت کر لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا اس کے لیے بہت میجر معاملہ, لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو, لگاتار 60 روزے, ایک کے 60 تو 30 اچھے ہیں, تھوڑا کش آدمی رات تک ہو جائے, شام تک ہو جائے, صبر کر لے آدمی. بہت سارے لوگ جو ہے صبر نہیں کر پاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اس میں اور وہ آپشن کیا ہے, اور آپشن کچھ نہیں, یہ آپشن ہے. سوال نمبر 39, کیا ذائقہ چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مثلا کسی کوئی آدمی کسی کمپنی میں یا ہوٹل میں, بڑا ہوٹل ہے وہاں پر کوئی آدمی کک ہے, یا کوئی آدمی اس کا بزنس ہی کھانے کا رمضان میں, بریانی اور کھچڑا اور پلاؤ اور جو بھی ہے, اب واقعی صحیح بنا ہے نہیں, نمک ہے یا نہیں چکھنا ہے اس کو, تو کیا وہ اسے کیا حالت میں چکھ سکتا ہے؟ وہ چکھ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی حرج نہیں, اگر واقعی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ زبردستی دو دو بار تین تین بار چکھ رہا ہے, واقعی اس کو چیک کرنا ہے, وہ زبان پر چیک کر سکتا ہے, اور وہ کیا کرنا پڑے گا, وہ تھوکنا پڑے گا, اس کو نکل سکتا ہے, چکی نکل رہا دیکھیں تیز, اور بھی جان بچ سکے نہیں کر سکتا ہے. یا خواتین ہیں گھر میں مہمان آنے والے ہیں, ان کو کھانا بنانا ہے, بڑا کھانا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, ایسی اگر مجبوری ہے تو وہ زبان پر چک کر اس کو تھوک دے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مسواک کرتے ہیں, مسواک کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں. آپ کلی کرتے ہیں, پانی کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں. آپ انگلی سے کلی کرتے ہیں, آپ کو روزہ ٹوٹتا نہیں. تو کوئی آدمی حلق سے اگر اس کو نکل جاتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے, زبان پر ذائقہ محسوس کرنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا بأس کوئی حرج نہیں ہے اگر کھانے کے برتن میں سے کوئی آدمی اگر اس کو چپ کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کا ذائقہ ہوا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں, اس پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ بخاری نے امام البخاری نے روایت اس کو کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زبردستی چکھیں, یہ ہے کہ اس کی گنجائش ضروری نہیں کہ ہر چیز کی جائے. سوال نمبر 40, کیا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ ہمارا ایسا رہتا اس میں تھوک بھی نہیں نکل سکتے. غیر مسلم بولتا اچھا اتنا ڈینجر, اچھا ہے ہم اسلام میں نہیں آئے نہیں تو ہم کو بھی ادھر ادھر رکھنا پڑا ہوتا, تھوک بھی نہیں نکل سکتا. ایک تو بھوک اور اس پہ تھوک بھی نہیں, کیسا ڈینجر روزہ ہے, کیسا رکھتے تم لوگ روزہ. تو ان کو آپ ڈرا رہے کیوں کھانا, اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں خود نکل رہے اوپر اور اس میں تھوک بھی نہیں نکل سکتے. تو اس طرح تھوک نہ نکلنا کوئی نیکی نہیں ہے. کچھ لوگ باہر تھوک جمع کے رکھتے ہیں منہ میں, پھر بات کرتے کرتے جب بات ممکن نہیں رہتی ہے ڈر ڈرا کے اشار سے بول کے جا کے باہر تھوک کے آتے ہیں, کیا بولنا تھا بولو. آپ منہ میں کیوں ٹینک بنا کے رکھتے اپنے منہ کو جما رہے تھوک پورا, اس طرح سے بھی صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے منہ میں اس طرح سے تھوک جماتے رہنا یہ کون سا طریقہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ایک آدمی جیسا نارمل رہتا رہے اگر ذرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو نکل سکتا ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے حالت ہی سے آیا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کو جما کے رکھنا یہ کراہت اس میں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. قتادہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا باس ان یزدرد صائم ریقہ, روزے دار اپنا تھوک نکل جائے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کو امام عبد الرزاق نے ذکر کیا اپنے مصنف میں اور اسی طرح سے امام البخاری نے سید بخاری میں تعلیم اس کو ذکر کیا ہے. تو تھوک نکل سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال نمبر 41, کیا قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی وومٹ کرنا, کیا قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, زبردستی کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی, من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استفاء عمدا فلیقضی, جس پر قے غالب آ جائے, قے غالب آتی ہے آدمی پہ, آدمی کنٹرول کر رہا ہے اس کو لیکن قے آ جاتی ہے آدمی کو, الٹی ہو جاتی ہے, تو اس آدمی پر قضا نہیں ہے. لیکن جو آدمی جانتے بوجھ کے قے کرے وہ اپنے روزے کی قضا کرے, اس پر قضا ہے, اس کا روزہ کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا اس کا روزہ. اس کو امام ابو داؤد کے مدی نصیب ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے, الفاظ ترمذی کے ہیں اور حدیث صحیح ہے. ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں اذا استقى الصائم افطر, جب روزہ دار قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ اذا ذرعه القيء لم يفطر, لیکن اگر کسی کو الٹی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی تو ایسا آدمی افطار نہ کرے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. سوال نمبر 42, کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اول وقت میں کرنا چاہیے, شام کے وقت میں نہیں کرنا چاہیے, بعض لوگ کچھ اور کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں مسواک نہیں کرنا چاہیے, حالت میں چلا گیا تو ذائقہ محسوس ہوتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آدمی مسواک کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کو نکلے جی, آدمی اس کو نکلے جی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یستاک اول النہار وآخرہ ولا یبلع ریقہ, آدمی کو چاہیے کہ وہ دن کے پہلے حصے میں یا بعد کے حصے آخری حصے میں جب چاہے مسواک کرے لیکن اپنا تھوک نکلے نہیں, یعنی مسواک کرنے کے بعد کیونکہ مسائل چیزیں آ گئی اس کے اندر, مسواک کا عرق اس میں آ گیا, اس کے تنکے اس میں آ گئے, اس کے ریشے اس میں آ گئے, اب اس کو نکلے گا تو کچھ نکلنے جیسا معاملہ ہوگا, تو نکلنا نہیں چاہیے اس کو. تو مسواک کرے اس کو تھوک دے, جیسے پانی کلی کرتا ہے تھوک دے, تو اسی طرح سے مسواک کرے اور اس کو تھوک دے. اس کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں تعلیق نے روایت کیا ہے. سوال نمبر 43, کیا روزے کی حالت میں راحت کے لیے نہا سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ ہے تو روزے میں آسانی پیدا کرنا وہی بات ہے کہ روزہ ہے تھوڑی کثیف ہونا چاہیے, نہا رہے اور ٹھنڈے میں بیٹھے اے سی میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ روزے میں نہا نہیں سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور ٹھنڈک کے لیے, آسانی کے لیے, راحت کے لیے اگر وہ نہاتا ہے یا اپنے سر پر کپڑا گیلا کر کے ڈال کے بیٹھتا ہے تب بھی اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اگر روزے میں کوئی ایسی چیز کرے جس سے راحت ملے ٹھنڈک ملے کوئی منع نہیں ہے, ضروری نہیں زبردستی اپنے آپ کو تکلیف آپ دے. ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں اور بعض صحابہ سے انہوں نے بات روایت کی ہے عن بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج, میں نے عرج پر اللہ کے نبی عرج کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصب علی رأسہ الماء, آپ اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے وہ صائم آپ روزے سے تھے من العطش او من الحر پیاس کی شدت کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ اپنے اوپر پانی ڈالتے تھے اپنے سر پر. تو کوئی آدمی مثلا روزہ ہے اور بہت تکلیف ہو رہی گرمی کے دن ہے اپنا سر دھوئے اگر نل کے نیچے جا کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی آدمی کہے ایسا کیوں کر رہا ہے مغرور ہے, کوئی اس میں اصل نہیں ہے, کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے کر سکتا ہے. کوئی آدمی اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور گرمی سے اس کو سر میں بن بن ہو رہا ہے ایک دم اور ایک دم پریشان ہو رہا ہے, ایسا آدمی نہا سکتا ہے, سر دھو سکتا ہے, سر پر گیلا کپڑا ٹوپی بھگا کے سر پہ پہنا کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خالی پانی پی نہیں سکتا ہوں. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ مختصر روایت ہے. سوال نمبر 40, کیا روزے دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے؟ سر میں تیل برباد ہوتے تیل جا رہی سر جذب ہوتا اندر جاتا تو روزہ ٹوٹتا, اتنا سائنٹسٹ بننے کی آپ کو ضرورت نہیں, پریشان ہو رہے آپ. اب دیکھو سنت میں ہے کہ نہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابی ہیں کہتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبغ دہینا متعجلا, جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو اس کو چاہیے کہ وہ جب صبح کی حالت صبح کرے اس کا دن شروع ہو تو وہ یصبغ فلیصبغ دہینا متعجلا, وہ اچھے سے سر میں تیل لگائے اور کنگھی کرے, ایسا نہ ہو کہ ایک دم بکھرے بال ہے کپڑے ایسے ہو رہے آنکھیں ایسی ہو رہی چہرہ منہ کھلا ہوا ایک دم سوکھا ہوا اور ایک دم سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی, کیا ہوا ان کو روزہ ہے کیا ضرورت آپ کو ایسا ایک دم حیران ہو گئے روزے سے اپنے لوگوں کو ٹیریفائی کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا رہے کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے اس کا روزہ ہے, ایسا آدمی رہے کہ اسی کہہ رہے کنگی بھی کرے اچھا ایک دم اوکے رہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ایسا نہ رہے کہ سب لوگ چل رہا رکھتے تھے لیکن روزے دار جا رہا ہے پورے بازار میں لوگ راستہ دے رہے اس کو آٹو بھائی روزے دار آئے روزے دار آئے, اتنا آپ کو ڈسپلے کرنے کی ضرورت نہیں, آپ روزہ رکھو اپنا روزہ رکھو ساری دنیا میں ڈسپلے اپنا روزہ. تو آدمی کنگھی کر سکتا ہے, اس لیے کہہ رہے دہین یعنی سر میں تیل ڈالے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بخاری نے صحیح بخاری کی تاریخ کا ذکر کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہ کان یفتحر وهو صائم, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے, سرما لگایا کرتے تھے. تو روزے میں آدمی سرما لگایا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس سے ایک دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ دن میں بھی سرما لگا سکتے ہیں, سمجھ میں آ رہی بات, کہ روزہ رات میں رہتا کہ دن میں؟ رات میں رہتا نا, آخری روزے رمضان کی کب رہتے دن میں کہ رات میں؟ لوگ سوچ رہے یہ بھی سنا ہے روزہ صرف دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں. تو روزے کی حالت میں سرما لگا دیتی, یعنی دن میں سرما کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے, افضل یہ کہ رات میں لگائے. تو اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ موقوف ہے, یعنی صحابی کا عمل ہے. سوال نمبر 45, کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ظاہر بات ہے بوٹل بھر کے کوئی نہیں دے گا, لیکن خون دینا کبھی ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کے لیے کبھی کوئی آدمی ڈاکٹر بولا آپ کو خون دینا پڑے گا ٹیسٹ بلڈ چیک اپ کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کے لیے, تو کیا آدمی اگر خون دیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامہ للصائم, اس کو امام الدارقطنی الطبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے حجامہ کی رخصت دی. حجامہ کیا ہے؟ ایک علاج کا طریقہ ہے جو بہت عمدہ طریقہ ہے, کسی مستقل درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم بات کریں گے. حجامہ خون جمع کر کے اس کو خون نکالا جاتا ہے تو جسم سے جو فاسد اور زیادہ اور گندا خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو جسم میں جو کثافتیں ہوتی ہیں وہ خون کے ذریعے سے نکل جاتی ہیں, جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجامہ. ہمارے حجامت وہ لفظ الگ ہے, یہ حجامہ ہے. حجامہ اس کا حجامت ہوگا, اس پر سے حجام جو لفظ ہے وہ بنا ہوا ہے. تو حجامہ یہ ہے کہ خون نکلوانا, کپنگ اس کو کہتے ہیں. اس کو دیکھنا تفصیل سے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کی رخصت دی. معلومات پہلے یہ چیز منع تھی, اس کے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, بعد میں آپ نے اس میں چھوٹ دی. تو اس میں خون نکالا جاتا ہے, تو کوئی آدمی روزے کی حالت میں خون نکلواتا ہے تو اس کی رخصت ہے, اس کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. سوال نمبر 46, کیا جنوبی کے لیے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل لازم ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی سو گیا, اٹھا تو دیکھا کپڑے گیلے ہیں, احترام ہو گیا, یا کسی نے بیوی سے رات میں صحبت کی رمضان کی راتوں میں, اب سحری کرنا ہے, اٹھنا ہے اور وزر کا وقت شروع ہونے والا ہے, تو ایسا آدمی کیا کرے؟ کیا اس پر یہ لازم ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل کر کے اوکے ہو جائے, یا پھر سحری کرے اور روزہ شروع کرے اور اس کے بعد فجر سے قبل غسل کر لے؟ کیا ایسا صحیح ہے؟ بلا شبہ ایسا کرنا صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں روزے میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز بھی جا رہی ہے اور سب جا رہا ہے, اب تک یہ صابن اور یہ اس میں پانی گرم کرنے میں لگا ہوا ہے اور گنگنا رہا بھی حمام میں جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے فرصت سے غسل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, جلدی سے اٹھے, سحری وغیرہ کرے اور اس کے بعد میں جلدی جتنا ہو سکتا ہے جا کے غسل کر لے اور نماز پڑھ لے. اگر جماعت ملتی ہے تو بہت اچھا, نہیں ملتی ہے تو جلدی سے پڑھ لے, نماز کا وقت زیادہ اس میں داخل نہ کرے. عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, فرماتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہی صبح کرتے تھے, یعنی روزے میں داخل ہو جاتے تھے, جماع سے احترام سے نہیں. نبی کو احترام ہوتا ہے؟ نہیں. جماع سے آپ جماع ہوتا تھا اور آپ روزے میں داخل ہو جاتے تھے, پھر اس کے بعد آپ غسل کرتے تھے رمضان میں بھی. تو ایک آدمی اگر جماع ہو اس کے بعد میں غسل نہ کرے, سحری کرے, چلتا ہے, اور اس کے بعد میں روزہ شروع کر دے, چلتا ہے, اس کے بعد وہ غسل کرے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. سوال نمبر 47, کیا روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹنا اور چومنا جائز ہے؟ اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر پورا کنٹرول ہے, لیکن جو آدمی نوجوان جو نوجوان ہیں اور جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے سختی سے اس میں کراہت ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں جائز نہیں ہے کا بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اگرچہ اصل اس میں روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے اس لیے منع نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب ہے, اگر بیوی کے قریب جاتا ہے, لپٹتا ہے, چمٹتا ہے, تو اسے ہو سکتا ہے بات جمع تک جائے. لہٰذا یہ ایسے وسائل میں سے ہے جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو جس آدمی کو یقین ہو کہ اگر بیوی کے قریب گیا تو روزہ ٹوٹنے کی نوبت آئے گی, اس آدمی کے لیے جائز نہیں کہ بیوی سے چپٹے چومے اور اس کو پیار محبت کرے اس کے ساتھ, اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن جو آدمی عمر اس کی ہو چکی ہے, اگر بیوی کو محبت سے گلے لگاتا ہے تو اس طرح کی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیار سے بیوی کی پیشانی چومتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے, کوئی آدمی کو یہ کیا مسئلہ یہاں بیان کر رہے ہیں, کام بیان کرنے کا. آپ بتائیے کہ دین جو ہے, دین جاننا ضروری ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسائل نہیں بتانا چاہیے. یہ مسائل کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحابہ نے بتایا, تابعین نے بتایا, محدثین نے بتایا. جب سب نے بتایا, شرمائے نہیں, کہاں کیوں شرمائے؟ اور اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو بہت ساری غلطیاں آدمی کر سکتا ہے. آپ بتائیے, اگر نبی پیشاب پاخانے صاف کرنے کا طریقہ نہ بتائے, ہم صاف نہیں کر پائیں گے, بتانا پڑے گا. بڑی شخصیت ہے لیکن یہ باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں کہ پیشاب پاخانے کی صفائی کیسے کرنا چاہیے, کیونکہ بتا بغیر معلوم پڑھنے والا نہیں، لہذا ایسے مسائل بتانا ضروری ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء شاب، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا. فقال یا رسول اللہ اقبل وانا صائم؟ قال لا. اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتا ہوں، پیار کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں نہیں. فجاء شیخ، ایک بزرگ عمر دراز شخص آ گئے، جوان نہیں بڑھاپا، ایک بوڑھا صاحب آ گئے. فقال اقبل وانا صائم، انہوں نے پوچھا کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتا ہوں، بوسا لے سکتا ہوں؟ قال نعم. آپ نے کہا ہاں ہاں. قال فنظر بعضنا الى بعض، جب یہ جواب سنا پہلے کا جواب الگ ہے دوسرے کا، پبلک آپ نے دیکھنے میں بھی کیا ہے، ان کو اجازت ہے ان کو اجازت نہیں، کچھ اسپیشل کیس ہے، کیا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمت لما تنظر لما نظر بعضكم الى بعض، مجھے معلوم ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے معلوم ہے تم دیکھ رہے ہو دوسرے کو. ان الشیخ یملک نفسہ، جو بوڑھا آدمی ہے اس کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہے. کیا کہا آپ نے، حضرت کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، کیونکہ ایک آدمی اس کی جب عمر ہو جاتی ہے اس کی شہوت میں وہ ہیجان نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنے کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، لیکن جوان انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے نہیں، بیوی سے قرب روزہ توڑنے تک اس کو لے جا سکتا ہے، لہذا اس کو بیوی سے قریب، قریب سے مراد پیار محبت کرنا، اسے لپٹنا چمٹنا یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور الفاظ احمد کے. آگے دیکھتے ہیں آخری اسرے کے کیا کام ہے. سوال نمبر 48، لیلۃ القدر میں کیا دعا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو لگے کہ لیلۃ القدر آج ہے تو وہ کیا کرے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول بها؟ آپ بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں، کیا دعا کروں؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تو ایسی دعا کر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو معاف کر دے. اور میں نے بہت اس میں حکمت بتائی ہے، کہا کہ بہت ساری دعائیں یہ معافی کی دعا کی، اور بھی تو مانگ سکتا ہے کچھ، معافی کی دعا کیوں سکھا ہے. ایک آدمی آخری عشرے میں، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں، کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ، روزے دار ہے اور تراویح پڑھ رہا ہے اور آخری عشرے میں عبادت کر رہا ہے، تو اس عبادت سے اس میں ایک بھرم پیدا ہو جاتا ہے، میں تو بہت عبادت کر رہا ہوں، میں تو بہت عبادت کر رہا ہوں، تو اپنے اعتبار سے ایک بھرم اس میں پیدا ہو سکتا ہے. لہذا ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے کہ میری عبادت بھی اگر قبول ہوگی تو نجات ہے، اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہ پہ پکڑ لے تو عبادت کرنے کے باوجود پکڑا جاؤں گا، سمجھ آئی بات، تاکہ ایک آدمی میں اکڑ پیدا نہ ہو. اور جاگنے لیلۃ القدر ہے جس میں عبادت کو کر رہا ہے، تو عبادت پر بھروسہ کر کے اکڑ میں نہ آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اگر سے میں آج عبادت کر رہا ہوں، آج میں اتنی مجاہدہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کچھ نہیں کر رہا، رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں، لیکن اے اللہ میرے گناہ بھی ہیں، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کر دے، وہ اپنے گناہوں کو نہ بھولے جب وہ نیکی کر رہا ہے، اس میں اکڑ پیدا نہ ہو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ترمذی ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے. سوال نمبر 49، اعتکاف کتنے دنوں کا سنت ہے، کتنے دن اعتکاف کر سکتے ہیں؟ سنت اعتکاف رمضان میں 10 دنوں کا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ یا اس سے کم کرنا چاہے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. معلوم ہوا کہ اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا ہے اور 3 عشرے، 3 10 دن میں سے آخری 10 دنوں میں وہ تاریخ بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان فی رمضان رمضان عشرۃ ایام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما. جب وہ سال تھا جس میں آپ کی وفات ہو گئی اس سال میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. معلوم ہوا 10 دنوں سے زیادہ اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے لیکن اس میں سبق مسند احمد کی روایت سے معلوم کیا ہوتا ہے. دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان مقیما اعتکف العشر الاواخر من رمضان. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوتے تھے سفر میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں رہتے تھے تو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. واذا سافر اعتکف من العام المقبل 20. لیکن اگر کسی رمضان میں آپ سفر میں چلے جاتے تو اعتکاف نہیں کر پاتے. تو آنے والے سال میں اس 10 دن کی بھرپائی کے لیے آپ کیا کرتے تھے 20 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. تو اصل سنت کتنی ہے 10. لیکن کسی کو زیادہ کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے رمضان کے اخیر میں جب رمضان ختم ہو جاتا ہے پورے روزے آدمی رکھتا ہے مجاہدہ کرتا ہے روزوں میں جو آدمی کی کمی رہ جاتی ہے اس کمی کے لیے صدقۃ الفطر دینا چاہیے. عید کے مسائل میں انشاءاللہ آخری عشرے میں جو دروس ہمارے ہونے والے ہیں اس میں عید کے مسائل پر بھی ایک درس ہوگا جس میں تفصیل سے عید کے مسائل میں ذکر کروں گا. لہٰذا میں عید کے مسائل چھوڑ رہا ہوں. تو زکات الفطر کس پر فرض ہے؟ جس کو ہمارے یہاں فطرہ کہتے ہیں تو اس کو زکات الفطر کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکات الفطر من رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر فرض کی رمضان میں. علی کل نفس من المسلمین. ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا. فطرہ کیا ہے؟ فرض لفظ کیا ہے؟ فرض. فرض یہ قرآن میں نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن میں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فرض الگ ہے اور واجب الگ ہے. فرض وہ ہے جو قرآن میں ہے, واجب وہ ہے جو حدیث میں ہے. یہ کیا ہے؟ فطرہ قرآن میں ہے نہیں, حدیث میں ہے لیکن حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ فرض ہوا کہ واجب ہوا؟ فرض ہوا. تو جو نبی حکم دے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرض کیا اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. علی کل نفس من المسلمین. ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا. حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر. آزاد ہو غلام ہو, آزاد ہو یا غلام ہو, یا مرد ہو یا عورت ہو, یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو. آزاد غلام مرد عورت چھوٹا بڑا سب پر کیا ہے؟ فطرہ فرض ہے. سع من تمر او سع من شعیر. ایک سا کھجور یا ایک سا جو, یہ کیا ہے فطرے میں دینا چاہیے. ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے, تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اتنا فطرہ دینا چاہیے ایک آدمی کی طرف سے, چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہے, پیٹ میں کے بچے کی طرف سے نہیں ہے. اس لیے گنتا کوئی آدمی ٹکٹ کے لیے؟ ٹکٹ والا بولتا کیا پیٹ میں بھی ہے نا ایک ٹکٹ, اس کا بھی نکالو. وہ گنتی میں ہے نہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر افطار کیا اور کسی کے گھر میں ڈلیوری ہو گئی, ابھی اس کی نماز پڑھے نہیں پڑھے, ابھی بھی وہ رینج میں ہے, تو اب بھی کیا ہے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا. اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مغرب کے بعد میں اور عید سے پہلے پہلے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا. ابھی تو آیا ہے اس کا کیسا دینے گا, اس کا بھی بیچے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ بھی گنتی میں آئے گا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. سوال نمبر 51. 50 ہو گئے ہمارے. زکات الفطر کب دینا چاہیے؟ زکات الفطر رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی عید کی نماز سے پہلے پہلے تک دینا چاہیے. عید کی نماز کے بعد نہیں, پہلے پہلے تک. اور کوئی چاہے تو اس سے پہلے ایک دو دن پہلے بھی دے سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا حکم دیا کہ نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے وہ دے دینا چاہیے. عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے وہ دے دینا چاہیے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اور مسلم کے الفاظ ہیں. نافے کہتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یعطیھا الذین یقبلونھا وکان یعطونا قبل الفطر بیوم او یومین. کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ فطرے کے حقدار ہوتے ہیں اس کو لیتے تھے, ان لوگوں کو فطرہ دے دیتے تھے اور ان لوگوں کو ایک یا دو دن پہلے ہی فطرہ دیا جاتا تھا. تو فطرہ رمضان ہی میں ایک دو دن پہلے عید کے دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. سوال نمبر 52, صدقۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے یا رقم؟ صدقۃ الفطر میں اناج یعنی کھانے کی چیز دینا چاہیے, رقم نہیں. رقم نہیں, ہم لوگ بہت سست ہو گئے, کون لائے گا کون لے جائے گا, انسلٹ بھی ہوتا اس میں اس کا لے جانے کا, پوتے اٹھا کے بوری اٹھا کے لوگوں کے پاس, آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں اور دے کے آئیں فقراء کو. رقم نہیں دیں, آپ کیا دیں؟ اناج دیں. پوتے وہ لوگ جوتے چپل کے لیے نہیں ہوں, وہ کس کے لیے ہیں؟ کھانے کے لیے ہیں. تو فطرہ جو ہے رقم نہیں دینا چاہیے, وہ اناج دینا چاہیے. جو پبلک کھاتی ہیں, یہ نہیں کہ افریقہ میں جو کھاتے ہیں یہاں دے رہے آپ, تو جو یہاں کھاتے ہیں چاول ہے گیہوں ہے جو بھی چیزیں ہیں جو یہاں کا طعام ہے وہ طعام آپ دیں, جو لوگ کھاتے ہیں وہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہم کو یہ روایت ملتی ہے, آپ نے فرمایا عبد سا من طعام فی الفطر, کھانے میں سے ایک سا فطرے کے طور پر دو, کھانے میں سے ایک سا دو یعنی کھانے کی چیزیں دو تاکہ کوئی عید کے دن بھوکا نہ رہے. اس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. تو جب تک کہ مجبور آدمی نہیں ہو, کئی سال تو بعض اوقات نہیں دیتا نہیں دیتا, دوسری خریداری میں پھنسا رہتا ہے اور عین عید کی نماز کا وقت آتا ہے, اب دکان بھی کھلی نہیں صبح میں اور عید کی نماز کا وقت بھی ہو گیا اور کیا کرے آدمی, تو ایسے وقت میں پریشان ہو کر آدمی کا فطرہ بھی رہ جاتا ہے. پھر مجبوری میں کیا کرے, ایسے وقت میں اگر مجبوری میں جو فقراء اس کو دکھائی دیتے ہیں ان کو دے دیتا ہے تو چل جائے, لیکن اتنی مجبوری کیوں آدمی کرے, کیوں آدمی اپنے آپ کو پریشان کرے. کیا نماز عید کے بعد فطرہ دینے سے ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا ہے, اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے, صدقے کا ثواب ملے گا, فطرے کا نہیں. اس کا فطرہ ادا نہیں ہوا اور وہ غلطی اس کی ہو گئی, اس سے وہ گناہ ہو گیا, فطرہ اس نے نہیں دیا, وہ گناہگار ہے. اگرچہ جو دیا ہوا پیسہ ہے وہ ثواب اس کو ملے گا لیکن یہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. زکاۃ الفطر یعنی فطرہ روزے دار کے لیے لغو سے اور رفث سے بے فائدہ چیزیں کرنا روزے کی حالت میں یا بے حیائی کی باتیں عمل کرنا, ان چیزوں سے روزے دار کو فطرہ پاک کرنے کے لیے اس کو پاک کرتا ہے. وہ طعمۃ للمساکین اور غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے. من ابدا دیکھیے اس کے بعد کھانا ہے, وہ کپڑے کے لیے جوتے چپل کے لیے نہیں ہے پیسے, وہ کیا ہے فطرہ کیا ہے بنیادی طور پر مسکین کا کھانا ہے. من ابدا قبل الصلاه فهي زکات مقبولہ, جو آدمی نماز سے پہلے اس کو دے دیتا ہے, عید کی نماز سے پہلے جو اس کو نماز سے پہلے دیتا ہے وہ مقبول زکات ہے, وہ مقبول ہے. ومن ادّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات, اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد فطرہ دے وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے, فطرہ ادا نہیں ہوا اس کا, لیکن صدقہ ادا ہوا اور صدقہ ہے اس کو ثواب اس کا ملے گا, لیکن فطرہ اس کا ادا نہیں ہوا اس کا گنہگار وہ ہے. اس کو امام الدارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے. تو یہ کل ملا کے اس طرح کے سوالات ہیں. ایک سوال اس میں یہ آیا کہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. راجح طور یہ ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن اگر کوئی دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتا ہے قنوت فطر میں تو اس کی گنجائش ہے. علماء نے عام جو روایات ہیں قنوت کی جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اسی کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اس میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں چونکہ دعا ہے اور قنوت ہے, اور قنوت میں آپ کا معاملہ اٹھانے کا تھا، لہذا آپ وتر میں بھی اٹھا سکتے ہیں. تو کوئی آدمی قنوت وتر میں دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ہاتھ باندھ کے ہی قنوت کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور دین پر عمل کرنے اور خوب نیکی سمیٹنے کا مہینہ اس کو بنائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال دنیا بھر میں جان رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، اور امن و سکون سے سب کا رمضان گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.